مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ سب کتنے اسلامی بھائی آئے
ہمارے ساتھ ٹوٹل جو ہمارے جنگ زون کے ہیں وہ 6 اسلامی بھائی ہیں. 3 روز کے لیے ہم پھر سب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے.
الحمدللہ جو کچھ میں نے یہاں پہ دیکھا اپنی زندگی میں پہلے کہیں بھی نہیں دیکھا.
جو مجھے مسئلہ نہیں آتا میں مدنی مذاکرہ دیکھوں تو مسئلہ اس میں بیان کر دیا جاتا ہے.
رو ہی جا رہا تھا, میرے آنکھوں سے آنسو ہی آ رہے تھے کہ اتنی دیر سے بچھڑے ہوئے آج 11 سال کے بعد پیر صاحب کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے بہانہ بنا بنا کے آتے رہیں گے, پیر صاحب کی زیارت بھی کرتے رہیں گے, اپنی بیٹری بھی چارج کرتے رہیں گے اور مدنی کام بھی کرتے رہیں گے
انشاءاللہ.
الحمدللہ میرا بیٹا یہاں پہ سادسہ میں ہے, درس نظامی کر رہا ہے, تو اسی نے ذہن بنایا تھا تو میں چھٹی ابھی ملی ہے تو میں یہاں پہ 3-4 دن کے لیے آیا ہوں. میرا شوق تو تھا لیکن وہ بھی مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ پاپا آپ آئیں آپ آئیں.
آج پہلا دن ہے آپ کا؟
جی الحمدللہ آج پہلا دن ہے, جلوس میں بھی شرکت کی ہے گوسیا میں. تو حضرت صاحب کو اپنے سامنے سے ایسے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا تو بڑے عرصے سے میرے دل میں کہ ان کو قریب سے دیکھوں اور الحمدللہ آج سعادت نصیب ہوئی ہے.
پہلے آف ایئر شرکت کرتے تھے اور ابھی ادھر آن ایئر شرکت کر رہے ہیں اور پیر صاحب کی لائیو زیارت بھی ہو رہی ہے. الحمدللہ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کے دن ہے کہ ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے.
الحمدللہ پیر صاحب دی بارگاہ جرا ہزاراں کتابیں جو مسائل نہیں لبدے ہو امیر اہل سنت دی زبانی نال سننا لا حاصل تھی ہونا الحمدللہ.
میں ایک میسج دینا چاہوں گا ینگیز کے لیے. میں خود پڑھا لکھا مسئلہ میں نے ایم اے کیا ہوا ہے نا, میں دین کی طرف آ گیا ہوں, مجھے خود یقین نہیں تھا میں پہلے کلین شیف تھا لیکن میں پورا جب ایسا ہوتا ہے بندہ کٹ شٹ میں ہوتا ہے تیار شیار یہ, مگر روحانی سکون نہیں تھا مجھے. اللہ کا شکر ہے میں دین کی طرف آ گیا, ماشاء اللہ 2-3 قافلوں میں سفر کیا ہوا ہے اور ماشاء اللہ اتنا روحانی سکون ملا جو مجھے دنیا میں پہلے نہیں ملا تھا.
یہاں پر ہمیں ایک مسئلے کے ساتھ کافی ساری چیزیں پیر صاحب کا انداز بھی نظر آتا ہے کہ پیر صاحب اگر مسئلہ سمجھاتے ہیں ہم نے کسی سے آگے بولنا ہے تو پیر صاحب کا لہجہ کیسا ہے, کس انداز میں ہم نے کسی کو آگے سمجھانا ہے.
جیسے جیسے آگے مسئلہ بیان کرتے تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر یوں ہو جائے تو اگلا جو بات ہوتی ہے میری سنت کی وہی ہوتی ہے کہ جو سامنے والے کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے, تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے الحمدللہ.
سلام مدینہ کراچی کے اندر یہ میری پہلی حاضری ہے.
اللہ اکبر, پہلی دفعہ آئے آپ؟
پہلی دفعہ آئے ہیں جی. میں جب یہاں پہنچا تو مجھے میرے ساتھ جو اسلام بھائی تھے انہوں نے مبارکباد دی کہ فلاں مدینہ آ گیا. یقین کریں مجھے پتا تو نہیں چلا بھی کون سی سائڈ پہ ہے کہ فلاں مدینہ کا گنبد, تو میں نے ان سے پوچھا کہ فلاں مدینہ کا گنبد کہاں ہے. انہوں نے کہا آگے تشریف تو لے چلیے. جب دیکھا تو ماشاءاللہ ہر طرف نور کی برسات ہی تھی. پرسوں چلے جانا ہے, پیر صاحب سے درخواست ہے کہ دوبارہ نظر کرم فرما دیں تو انشاءاللہ جلد از جلد دوبارہ حاضری دیں. کل میری پہلی حاضری تھی مدنی مذاکرے میں اور خصوصی مدنی مذاکرے میں پہلی حاضری تھی. اس پرفتن دور میں ہم گناہگاروں کو صحیح راستے پر لانے والے پیر صاحب ہیں. خواہش یہ ہے کہ اگر مصاحبہ ملاقات ہو جاتی تو ہم بھی بتا سکتے کہ ہم نے بھی پیر صاحب سے ملاقات کی تھی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت سے آج ملاقات کی تعریف بھی سنیں گے کہ ملاقات کس کو کہتے ہیں, ملاقات کے معنی کیا ہے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عزوجل آپ کے سوالات بھی ہم شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ دل میں خوشی داخل کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ جب سے سوشل میڈیا آیا نا اس حوالے سے بڑی جھنجھلاہٹ ہے, کنفیوز ہیں لوگ اور اب تو پوری انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے, کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں. اسے انگریزی میں مذاق کو پرینکس کہا جاتا ہے. ہوتا کہ وہ سڑک پہ جا رہا ہے کوئی اس کے ساتھ مذاق کرے گا, اب جس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ کیمرہ چھپا ہوا ہے, اور جب مذاق ہو جائے گا کہیں گے جی آپ کی تو پوری فلم بن گئی ہے, اور پھر سب ہنسیں گے. برے نام رکھے جاتے ہیں اور طنز کیا جاتا ہے, اور اس کا امپیکٹ اس کا اثر اب معاشرے پر کیا پڑ رہا ہے کہ نوجوانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, ہر بات کا جواب فوراً دیتے ہیں کہ جی ہم حاضر جواب ہے, بڑی مہارت ہے. اور اس طرح یہ کلچر کے اندر یہ چیز پینیٹریٹ کرتی چلی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے تو حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے, اور جب ایسے لوگوں سے پوچھا جائے تو ایک جواب ان کے پاس یہ بھی ہوتا ہے کہ جی بڑی ٹینشن ہے, لوگوں میں بڑی پریشانیاں ہیں, تو ہم ذرا ان کو ہنسا دیتے ہیں, ہمارے ان کلپس کے ذریعے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. کیونکہ ہر ہر زبان میں یہ کام ہو رہا ہے, چھوٹے سے لے کے بڑا کلپ بن رہا ہے. تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ دین اسلام میں کیا مزاح کی گنجائش کتنی ہے، اور یہ جو دل میں خوشی داخل کرنے کا مفہوم ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہونا یہ شرط ہے. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیں تو میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، زیادہ اچھا ہے. چاہیں عربی میں اگر معنی جانتے تو عربی میں کہہ لیں نا بھائی تو سنت الاعتکاف کے، اس کے معنی یہی ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. چاہے اردو میں کہہ لیں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی بھی تھی اور ثواب کے لیے کی تھی. اب اگر کھانا پینا سامنے آ گیا تو کھانے پینے کی خاطر اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، البتہ ثواب کی نیت سے اب بھی کر لیں، کچھ ذکر و درود کر لیں، کہیں تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں تو اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب. 1443 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر، آج تیسری رات ہے. چاند رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ 11ویں رات تک جاری رہے گا. اس مناسبت سے کہ آج تیسری شب ہے، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. وہ سوال جو ہوا ابھی، اس میں ایک تو مذاق مسخری کا بھی تھا اور دل میں خوشی داخل کرنے کا بھی تھا. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ثواب ہے، لیکن اندر چوڑے کے جائز طریقے سے. اب کوئی شرابی کو شراب کی بوتل دے کے اس کا دل خوش ہوگا؟ دل تو اس کا خوش ہوگا لیکن اللہ ناراض ہوگا نا. جب اللہ ناراض ہو کسی کام میں تو بندے کو راضی کرنے کا ثواب تو نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا نا. جیسا مطلب وہ عمل، شراب دیں گے تو گناہ ملے گا، شراب پی دل خوش کر اپنا، علی حد القیاس. اس طرح کے بہت سارے گناہ ہیں کہ جن کے ذریعے بھی دل خوش کیا جاتا ہے. وہی جس میں وہ چھپ کر کسی کی ویڈیو بنا لی اس کے ناپسندیدہ افعال کی، اور اب یہ کہ اس پر ڈکلیئر کر دیا اور کہہ بلند ہو رہے ہیں، وہ بےچارا وہ بھی کھسیانی ہنسی ہنس رہا ہوگا اپنی جھیپ مٹانے کے لیے، شرم چھپانے کے لیے، لیکن دل تو اس کا دکھے گا. یہ جائز طریقہ تو ہے نہیں دل میں خوشی داخل کرنے کا دوسروں کی. ایک کا دل دکھا کر دوسروں کے دل میں خوشی داخل کرنا مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے مزاح ہے. اس کے یعنی مزاح یہ ایک لفظ ہے عربی کا لفظ ہے اور جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے جیسے کسی کا مذاق اڑانا یہ سخریہ ہے. مزاح اچھی چیز ہے اور سخریہ یہ بری بات ہے. یہ جو ویڈیو بناتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کسی کا اور پھر یہ دل میں خوشیاں داخل کرتے تو یہ تکلیف پہنچانے والی بات ہے. یہ جائز نہیں ہے. مسلمان کیسے دل دکھتا ہے دوسروں کے سامنے وہ بےچارہ ذلیل و خوار بھی ہوتا ہے تذلیل ہوتی ہے بےعزتی بے عزتی ہوتی ہے تو یہ تو گناہ کا کام ہے کسی کا دل دکھانا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا آؤ قریب آؤ. جب وہ آئے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح کئی بار کیا جائے گا یہاں تک کہ جب اس کے لیے پھر دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا آؤ آؤ قریب آؤ تو وہ نا امیدی اور مایوسی کے مارے نہیں آئے گا. حضرت سیدنا ابی لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام علی مردوان کا بیان ہے کہ وہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. اس دوران ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سو گئے تو ایک دوسرے صحابی ان کے پاس رکھی اپنی ایک رسی لینے گئے جس سے وہ گھبرا گئے. یعنی اس سونے والے کے پاس رسی تھی یا اس جانے والے کے پاس رسی تھی اس نے یہ رسی سانپ کی طرح اس پر ڈالی. وہ سونے والے اسے سانپ سمجھ کر ڈر گئے اور لوگ ہنس پڑے. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو یہ فرمایا اس فرمان علی کا مقصد یہ کہ ہنسی مذاق میں کسی کو ڈرانا جائز نہیں کہ کبھی اس سے ڈرنے والا مر جاتا ہے یا بیمار پڑ جاتا ہے. خوش طبعی وہ چاہیے جس سے سب کا دل خوش ہو جائے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسی دل لگی ہنسی کسی سے کرنی جس سے اس کو تکلیف پہنچے مثلا کسی کو بیوقوف بنانا اس کے چپت لگانا وغیرہ حرام ہے. حوالہ میرات المناجی جلد 5 پیج نمبر 270. بھائیوں کا دل دکھانا چھوڑ دو اور تمسخر بھی اڑانا چھوڑ دو. احیاء العلوم میں اس کا کافی مواد ہے مذاق مسکری کے تعلق سے مزاح کے تعلق سے مزید تفصیلات وہاں دیکھی جا سکتی ہیں. بہرحال یہ کہ اگر کسی کا اس طرح مذاق اڑایا ہے دل دکھایا ہے تو اسے تلاش کر کے اس سے معافی مانگ لیجیے ورنہ قیامت دن اس کو نیکیاں دینی پڑیں گے. نیکیاں آپ کے پاس نہیں ہوئی تو اس کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے چاہے حاجی ہوں نمازی ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چلی جائیں نیکیاں اس طرح اور جہنم میں جانا پڑ جائے. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے نا کسی کو ستانا دل دکھانا. ہمارے یہاں معاشرے میں یہ عام ہے اور اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا. کسی پر بھری محفل میں طنز کر دیا کوئی ایسی آواز نکال دی اس کی نقل کر دی نقالی کر دی اس کی جس سے اس کا دل دکھ جاتا ہے وہ بھلے ہنس رہا ہے. وہ ہنس رہا ہوتا ہے یہ اپنی شرم مٹانے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خوش ہے ہم بولتے ہیں کوئی بولے بھی نہ کہ یار کیا کر رہا ہماری تو چلتی ہے یہ تھوڑی چلتی ہے اس کو ذلیل کر دو ساری محفل میں مذاق اڑاؤ. اس کو یہ عام زبان میں ہمارے ہم मामा बनाना बोलते हैं, इसको मामा बनाओ, बेवकूफ बनाओ, ये दुरुस्त तरीका नहीं है और अच्छे लोगों का ये काम नहीं है, मुसलमानों का ये काम नहीं है। इससे तौबा भी करें और जिन जिन का दिल दुखाया हुआ आज तक उन सबको राजी करें, माफी मांगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि
अमीर रसूलों से एक सवाल है कि हदीस पाक में जो ये आया है कि जो एक बार सुबहान अल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है, ये इरशाद फरमाए कि वो दरख्त कौन सा होगा?
सुनन अबी दाऊद जामे तिर्मिजी की हदीस मुबारक है, मन कहा सुबहान अल्लाह गुरिसत लहू फिल जन्नत नखलतुन, कि जो सुबहान अल्लाह एक मरतबा कहता है उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है।
حضرات یا امام صاحبان وغیرہ جب کسی دکاندار کے پاس سامان خریدتے ہیں تو وہ خاص رعایت چاہنے کے لیے اپنا منصب یا عہدہ بیان کرتے ہیں اور بعض اوقات دکاندار بغیر منصب بتائے ہی انہیں پہچانتے ہوئے کہ ہمارے امام صاحبان ہیں، ہمارے عالم دین ہیں یا مفتی صاحب ہیں اور انہیں رعایت دیتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں امام صاحب کا خاص رعایت لینا، یعنی جو چیز 10 روپے کی ہے وہ 5 روپے میں لینا یا 8 روپے کی لینا کیسا ہے؟
واقعی ہے، آزمائش تو ہے اس میں، نفس تو چاہتا ہے کہ تعارف ہو جائے، خود نہیں بولیں گے تو عزت کروانے کی خواہش پر کسی اور کی ترکیب ہوگی وہ تعارف کروائے گا کہ یہ فلاں ہے، یہ تو عام ہے، جانتے کون ہے یہ، فلاں پیر صاحب کی اولاد ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا رشتہ دار ہے، تاکہ وہ عزت ہو، اوہو ماشاء اللہ انشاء اللہ بیڑا ہی پار ہے، تو یہ بہرحال طریقہ تو ظاہر اچھا نہیں ہے، اور اس طرح رعایت لینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مذمت فرمائی ہے احیاء العلوم میں اس طرح کی حرکتوں کی، کہ اپنے منصب بتا کر لوگوں سے سستا مال لینا، اب اس میں ہے بڑا مطلب نفس پر گرا تو گزرتا ہے کہ آدمی بالکل انجانے سے لے جو جانتا ہی نہیں ہے، وہ پھر پورا بھاؤ لے گا، اس طرح اوروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اس طرح اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے کرے گا، لیکن بچنا چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بچنا چاہیے۔ میں تو الحمدللہ میرا خوش فہمی ہے کہ میں اگر خود کہیں کوئی چیز لینے جاؤں نا یہاں اپنے قریب میں تو مجھ سے شاید پیسے بھی نہیں لیں گے، الٹا چائے بوتل پلائیں گے، لیکن میری ترکیب یہ ہوتی ہے میں کتابیں منگواتا ہوں، مسواکیں منگواتا ہوں، میں چیزیں منگواتا ہوں، یہ ہماری ترکیب ہوتی ہے کہ بتانا نہیں ہے کس نے منگوایا ہے اور کوئی جا کر لے آئے پورے پیسے چکا کے آ جائے، یہ کوشش ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ظاہر کہ میں نیا نیا آدمی کہاں سے لاؤں گا منگوانے کے لیے، تو یہ بعض وقت پہچان بھی لیتے ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کا رعایت نہ کرنا یا فری نہ دینا یہ بھی اس بات ایک کچھ سمجھاتا ہے کہ سمجھ گیا بیچنے والا دکاندار کہ آیا یہ فلاں کا آدمی ہے، لیکن اس نے چونکہ تعارف نہیں کروایا کہ میں فلاں کے لے لینا رہوں، اسے پورے پیسے لیے اس نے، اگر یہ بولتا ہے کہ وہ فلاں نے منگوایا تو اب یہ بیچارہ مروت میں آئے گا تو کچھ ہو سکتا ہے ریاض کرے، اور اگر یہ ایک پیغام دے کہ فلاں نے منگوایا اور بولنا کہ اچھی چیز دینا، اچھا 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 یہ لے جاؤ، ارے پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں سب آپ کا ہی ہے، یوں کر کے وہ دل پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ پیر صاحب کو منا کیسے کرے، تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ بولو نہیں امام صاحب نے منگوایا، خود نہیں بھی جاؤ گے تو یہ اس مسجد کے امام صاحب نے منگوایا ہے، اب وہ بیچارہ وہ جو ہے نا مروت میں جو رعایت کرے گا، اور اگر چپ چاپ منگوایا اور سمجھ بھی گیا کہ امام صاحب نے منگوایا تب بھی وہ ہو سکتا ہے کہ رعایت نہ کرے، تو اس کی جو ریئلٹی اسی میں کہ سمجھ جانے کے بعد اس نے رعایت نہیں کی, اب آپ نے اسے لیا تو سمجھو اس کو بٹورا, اس سے ترکیب بنائی, تو ایسا نہ کیا جائے. یہاں تک کہ ان مشائخ کے لیے, ان پیروں کے لیے بھی وہ اس میں فضائل دعا جو اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے, اعلی حضرت کا بھی اس میں حاشیہ ہے, اس میں ایک بڑا وہ کان کھینچنے والا مضمون ہے, آدمی ہل جائے. اس کا خلاصہ جو میں سمجھ سکا ہوں اس طرح ہے کہ جیسے کسی پیر اور مرید یہ آپس میں ترکیب ہے, وہ مرید دیتا ہے وہ خدمت کرتا ہے, اس سے پیر صاحب نے لے لیا مانگ لیا کوئی حرج نہیں ہے, اور جسے پیر صاحب کا راہ رسم نہیں ہے بھلے وہ مرید ہے راہ رسم نہیں ہے اس سے مانگ لیا, اب وہ مرید جو ہے وہ پیر صاحب کو منع کرنے سے رہا منع کرے گا نہیں, اب وہ مروت میں دے دے گا. اس طرح جو پیر صاحب نے لیا نا اس سے, تو اس کی راہ رسم نہیں تھی لیکن لے لیا اس سے مانگ لیا, اس نے بےچارے مروت میں ناگوار طبیعت کے ساتھ پیش کر دیا, منع کیسے کریں؟ یہ پیر صاحب کے حق میں حرام قطعی ہے. یہ اس طرح جیسے کسی کا مال چھینا, ڈکیتی میں چھینا, اس طرح کا. اب کیسا ہے نا, ہلا دینے والی بات. اب اس پر امام صاحب بھی قیاس کر لیں اپنا, اس وجہ سے دیا کہ امام صاحب نے بولا مجھے یہ چیز چاہیے مجھے دے دے, پیسوں کی آفر نہیں کی. ہاں اگر آفر کرے تو وہ الگ چیز ہے, پیر صاحب نے کسی کو بولا کہ آفر کی اس کو کہ یہ چیز لے آؤ, تو اب مرید کہتا ہے کہ نہیں نہیں میرے پاس پیسے ہیں نہیں لے لو. جب مجھے یاد آ گیا ایک ماضی کی یاد, سیدی قطب مدینہ, یہ سن 80 کی بات کر رہا ہوں, سیدی قطب مدینہ کی خدمت میں ایک بزرگ حاضر ہوئے شیخ محمد علی مراد شامی رحمت اللہ علیہ, یہ ملک شام سے ان کا تعلق تھا, نہیں ہو سکتا مدینہ شریف میں سکونت پذیر ہو اور وہاں انہوں نے رہائش اختیار کی ہو.
جی جی وہیں کے رہائش, قطب مدینہ کے خلیفہ بھی تھے,
خلیفہ بھی تھے جی ہاں, خاص مطلب نظر کرم تھی ان پر, اللہ کی ان دونوں بزرگوں پر رحمت فرمائے. اب یہ کہ وہ شیخ علی مراد رحمت اللہ علیہ بھی صاحب مزار ہیں, ہمارے پیر صاحب کی سید قطب مدینہ کا جنازہ بھی انہی نے پڑھایا تھا, وہ حاضر ہوئے. ان کو سید قطب مدینہ دو مطلب بوتلیں ان کو پلاتے تھے, خیر مجھے سید قطب مدینہ نے حکم دیا کہ لو بوتلیں لے آؤ, تو میں نے کہا حضور میرے پاس, فرمایا لے لو, شرافت سے لے لیا بھائی سے, ذرا میں پیر صاحب سے بحث کیسے کروں, میرے پیر صاحب جو تھے نا وہ سخی تھے, ان کی طرف ایک قول منسوب ہے تما نہیں منع نہیں جمع نہیں, یعنی کہ لالچ نہیں کرنا کہ کوئی مجھے دے کچھ, اب اگر کسی نے اپنے طور پر پیش کر دیا تو منع نہ کرے لے لے, اور لے لے تو جمع نہ کرے خرچ کر دے. ویسے تھے سیدی قطب مدینہ. بہرحال یہ کہ امام صاحب بھی غور کریں, استاد بھی شاگردوں کے معاملے میں غور کریں, شاگرد کو استاد بولے گا یہ آج تو بھی بڑا خوبصورت نالے پاک لگا کے لائے ہو مجھے دے دو, اب وہ بیچارہ مرید بڑی مشکل سے امی سے ضد کر کے ابو سے مان کر کے پیسے لیے تھے, اس نے 150 روپے کا لیا تھا بیچارے نے, نالے باغ استاد صاحب کہتے ہیں مجھے بہت پسند آ رہا ہے مجھے دے دو, اب وہ کیسے منع کرے گا, وہ دے دے گا, لیکن یہ جبکہ راہ رسم نہیں ہے, اب یہ وہی حرام قطعی اور وہ صورت ہے اس کی غصب کی, یعنی حکم اس کا غصب والا, یہ لوٹانا پڑے گا, توبہ بھی کرنی پڑے گی. اس میں پیر مرید عالم خطیب یہ کوئی بھی اگر مبتلا ہے اپنے ان عقیدت مندوں سے اس طرح, تو وہ اس پر غور کر لے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں نے وہ فضائل دعا کے آخری صفحات پر جو مضمون پڑا اس کا میں نے اپنے طور پر خلاصہ بیان کیا ہے. اسی سے لے لینا اس طرح مانگنا سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بےچارا وہ غربت میں دے رہا ہے نا, وہ دل سے تو دے نہیں رہا, خدا اگر پیش کرے نا آج یہ نالے پاک میں نے لیا ہے مجھے استاد صاحب بڑا پسند ہے اور بس آپ سے ہی سنا تھا کہ اپنی پسند کی چیز دوسرے کو دینا زیادہ ثواب ملتا ہے, یہ قبول فرمائیے. اب ٹھیک ہے استاد صاحب, قبول فرما لیں, نو پرابلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. سوال ہے کہ جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تو کیا انہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟
جی ہاں, قیامت تک کے لیے ہم تو ایصال ثواب کرتے ہی ہیں نا. جو قیامت تک مسلمان پیدا ہوں گے ان کو ثواب, تو جو پیدا نہیں ان کو کر ہی رہے ہیں. پرانا ہم بچپن سے علماء کو مشائخ کو دیکھا اس طرح ایصال ثواب کرتے ہوئے. صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ بھی ہے کہ نیکیوں میں دل نہیں لگتا, ایسا عمل بتائیے کہ نیکیوں میں دل لگ جائے.
نیکیاں کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, کبھی تو دل لگ جائے گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ کسی بزرگ نے اپنا بیان فرمایا کہ 20 سال تک میں تلاوت کرتا رہا یا عبادت کرتا رہا, نماز پڑھتا رہا, دل نہیں لگتا تھا میرا, خوشو نہیں آتا تھا. 20 سال تک میں نے اس میں محنت کی اور پھر 20 سال اس سے نفع اٹھایا. یہ کہ ہم کو تو مطلب ہے نا کسی 2-4 دن مزہ نہیں آیا تو میں چھوڑ دیا کام, استقامت تو ہے. تو مزہ آئے یا نہ آئے نیکی میں ثواب تو ملے گا نا. مزہ آئے تو نیکی کریں گے تو پھر اس میں ہو سکتا ہے نفس بھی شامل ہو جائے, کام تو ہے نا اس کا. اس لیے نیکی جو بھی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. اب اگر اس میں لطف آیا تو یہ اللہ کا انعام ہے, نہ آیا وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اب نماز ہم پڑھتے ہیں تو دل نہیں کرتا, دل لگتا نہیں ہے نماز میں, تب بھی فرض سمجھ کر ہم پڑھتے ہیں, ثواب تو ملے گا نا, ثواب کہیں نہیں گیا. مزہ آنا شروع ہو جائے, خوشبو خوشبو آنا شروع ہو جائے تو سبحان اللہ, تو سونے پہ سہاگا ہے اور انعام ہے کیا ہمیں عطا ہو جائے کہ ہم بھی سجدے میں لذتیں پائیں. ورنہ تو ہمارا تو یہ کہ باغم باغ ہوتی ہے, ہزار خیالات گھوم رہے ہوتے ہیں نمازوں میں, ادھر جانا ہے, وہ کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے, جلدی ہے, گھڑی دیکھ. جیسے میں نے کل ہاں خصوصی میں بات چلی تھی, میں نے عمومی بھی عرض کیا تھا کہ وہ امام صاحب ٹائم ہو گیا, کب آنا چاہیے امام صاحب کو یہ پوچھا. میں نے ٹائم پر آنا چاہیے لیکن یہ عوام ہے کہ 2 منٹ 1 منٹ باقی رہ گیا, گردن گھوم رہی ہے پیچھے کی طرف اور سر اٹھ رہا ہے گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں, مڑ مڑ کے امام صاحب نے ابھی تک نہیں آئے, امام صاحب ابھی تک نہیں آئے. تو یہ حالت ہے ہماری عبادتوں کی. ارے گھڑی کا تو یہ ابر آواز ہے نا, پہلے نہیں تھا, پہلے لوگ جمع ہو جاتے تھے, جماعت ہو جاتی تھی, یہ انڈرسٹوڈ ہوتا تھا, لوگ جمع ہو جاتے تھے اذان ہوئی اور اذان سے پہلے جا کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. یہاں تو اقامت سن کر بھی کہاں آتے, جماعت چلی جاتی افسوس کس کو ہوتا ہے, قضا ہو جاتی کس کو رنج پہنچتا ہے. پڑھتے ان کی بات کرتے, نہیں پڑھتے وہ تو بےچارے پڑھتے ہی نہیں ہیں. اللہ ان کو بھی توفیق دے اور پڑھنے والوں کو بھی توفیق دے کہ صحیح درست نماز پوری پوری تکمیل اولا کے ساتھ اہلی سب میں نماز پڑھنے کی حرص پیدا کریں. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. فیس بک پیج پر علی رضا سوال کر رہے ہیں کہ 5 سال سے اپنے والدین کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہوں, مجھے اس کا کتنا ثواب مل رہا ہوگا یا کچھ نیکی نہیں ملے گی؟
بھول جانا چاہیے, بچپن سے سنا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال, اب الٹا کسی نے مطلب اس کو بنا دیا ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال, نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال, اب یہ ہو رہا نا. تو یہ کہ نیکی کو بھول جانا چاہیے, گناہ کو یاد رکھنا چاہیے. اب اس کا ناپ تول کرنے جائیں گے تو پھر مشکل کھڑی ہو جائے گی, اخلاص ہمارا کتنا. وہ ایک حدیث پاک ہے نا سمندری گنبد پیج نمبر 12, تو لکھا ہے والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں, ان سے سبک دوش, ان سے سبک دوش یعنی بری الذمہ ہونا ممکن نہیں. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں عرض کی، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ یعنی میں نے کیا اپنے ماں کے حق ادا کر دیے؟ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ حوالہ المعجم الصغیر للطبرانی، جلد اول، پیج نمبر 92، حدیث نمبر 256۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو یہ کہ ماں باپ کا حق کو ادا کر نہیں سکتا، اب یہ کہ آنکھیں بند کر کے خدمت کیا جائے بندہ جائز طریقے پر، اور اللہ پاک کی رحمت سے قبولیت کی امید رکھے، پھولے نہیں کہ میں نے اتنے سال نیکی کر لی، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر لی تو کتنا ثواب ملا، یہ پیمائش۔ ایک نیکی قبول ہو گئی وہی جنت میں داخلے کا سبب ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت ہے کہ کسی ایک چھوٹے سے عمل پر وہ خوش ہو جائے اور بے حساب داخلہ جنت میں مل جائے، تو کسی چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے اور وہ جہنم کا مطلب ہے کہ عذاب اس کو ہو جائے۔ یہ حضرت فقیہ اعظم مولانا محمد شریف کوٹلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں اخلاق صالحین میں، کہ اللہ پاک نے اپنی رضا یعنی خوشی کو نیکیوں میں، اپنی ناراضی کو گناہوں میں، اور اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ تو اب یہ کہ نیکیوں میں کہ کوئی بھی نیکی ہو سکتا پسند آ جائے اور وہ بخشا جائے، کوئی بھی گناہ ایسا ہو جائے اس سے کہ چھوٹا ہو جائے وہ، اللہ پاک ناراض ہو جائے، وہ جہنم عذاب ہوگا اس کو۔ اور بندوں میں اولیاء کو چھپا کر رکھا ہے، یہ کہ بے شمار اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندوں میں چھپے ہوتے ہیں، خود ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اپنی ولایت کا۔ یہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں ایک ولی ہوتا ہے، فتح رضویہ وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کہ کون اللہ کا ولی ہے، یہ ہم لوگوں کے پاس کوئی مشین یا کوئی آلہ یا کوئی ایسا مطلب نہیں کہ کیا کہنا چاہیے، اسکینر ایجاد نہیں ہوا ہے کہ جس سے ہم اس کے بارے میں ایک کنفرمیشن ہو جائے کہ یہ ولی ہے جو بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن بعضوں کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف دل کھینچتا ہے کہ یہ مطلب ماشاءاللہ بڑا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے۔ حقیقت حال اللہ جانتا ہے، ہم اللہ پاک سے خیر اور بھلائی کے طلبگار ہیں، اللہ ہمیں اپنی ولایت سے نوازے، یہ دعا مانگنے میں حرج بھی نہیں ہے، اللہ پاک ہمیں اپنا ولی بنا لے۔ ہاں نبی بنا لے یہ دعا نہیں کر سکتے، ولی بنا لے، نبوت تو ختم ہو گئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ فائنل عقیدہ ہے ہمارا، اس میں ذرا بھی شک کرے گا کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، چاہے خوب نوازے پڑھے، روزے رکھے سارا سال، ساری رقم لٹا دے رائے خدا میں، جو بھی کرے جان لٹا دے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
یہ سیدنا ذوالنون مصری
رحمت اللہ علیہ،
ان کا یہ جو آپ نے روایت بیان کی، ان کا فرمان ہے، یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے روایت کیا ہے، سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی سے ہوا یہ تھا کہ ان کی دربار میں مصر کے اندر یہ کوئی آئے تھے، وہ بھی بزرگ ہی تھے، لیکن ان کے دل میں تھوڑا سا آیا تھا کہ میں افضل ہوں، میں بڑے کام کرنے والا ہوں، تو اس پر سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھی، اور ہر ایک کے بعد یہ فرمایا کہ کسی نیکی کو ہلکا مت سمجھو، کسی گناہ کو ہلکا مت سمجھو، کسی بندے کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اسی میں اللہ کی رضا ہو، اسی میں اللہ کی ناراضی ہو، یہی اللہ کا ولی ہو.
ہر نیک بندے کی رعایت کرے, یہ اخلاق صالحین میں بھی لکھا ہے کہ ہر نیک بندے کی رعایت کرے, کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ولی ہو. لیکن بات وہی ہے کہ کنفرمیشن ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے. حسن ظن رکھنا چاہیے, اپنے آپ کو بندہ کچھ نہ سمجھے, دوسروں کو بہت کچھ سمجھے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں ایک سوال ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کوئی کرامت سنا دیں.
سبحان اللہ, میرے غوث پاک کی تو اتنی کرامت ہے کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ سراپا کرامت تھے. پیدائشی ولی تھے, جب آپ پیدا ہوئے تو رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا, پہلی رات تھی, دن آیا تو آپ نے دودھ نہیں پیا, سارا دن دودھ نہیں پیا. پھر یہ کہ جب سورج ڈوب گیا تو اب آپ نے دودھ پیا, اس طرح دوسرے دن بھی ایسا ہی کیا. تب سب کو پتا چلا کہ یہ تو آتے ہی انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے. تو میرے مرشد غوث پاک نے دنیا میں آتے ہی کرامت دکھا دی, تو یوں سراپا کرامت تھے, یعنی سارا وجود ہی آپ کا با کرامت ہے. اللہ پاک, اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اور یہ ایک ہم میں غوث پاک کے نام لیوا, رمضانوں میں روزے رکھنے بھاری پڑ جاتے ہیں, ایک تعداد ہے جو نہیں رکھتی روزے, غوث پاک کو مانتی ہے. نیاز کھائے گی شوق سے, بالکل نیاز کھانا چاہیے, لیکن وہ کہ ہم, میں تو کہتا ہی رہتا ہوں کہ بالکل ہم نیازی تو ہیں لیکن پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں. نماز فرض ہے, نیاز مستحب ہے, جبکہ 100% شریعت کے مطابق ہو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مجلس ائمہ کرام پاکستان کے مختلف شہروں سے ہمارے امام صاحبان اور اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران کا یہ 3 دن کا سنت و برا اجتماع بھی جاری ہے, اور آج کراچی کے بھی کچھ علاقوں سے اسلام بھائی جو ہے وہ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں. مدنی شہر کے ناظرین,
ماشاءاللہ, مرحبا, ویلکم, ماشاءاللہ.
میرا باپ جان کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا جنوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائیں؟
بالکل, جنوں کو بھی اگر یہ ستائیں گے, جو کفر کریں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جو مسلمان ہو کر بھی, یعنی مسلمانوں کو جو ستائیں گے, جن ستاتے ہیں یہ بھی ناحق ظلم کرتے ہیں اور بالکل گناہگار ہیں, اور ان کو بھی جہنم کے عذاب کی حقداری ہے, کیونکہ یہ مکلف ہیں, پابند ہیں شریعت کے جنات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں آج بہت اپنے آپ کو خوش قسمت نصیب کرتا ہوں کہ میں نے پہلے ایف جی آر اے کا وزٹ کیا اور ابھی میں فیضان مدینہ کا وزٹ کیا, اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ دعوت اسلامی والے کتنا کام کر رہے ہیں دین کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے, تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اس کے سلسلے میں جو امیر اہل جماعت حاجی محمد الیاس صاحب نے کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے, بہت زیادہ خدمت ہے ان کی, اور ہماری دعا ہے اللہ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے اور وہ اسی طریقے سے ہمیں گائیڈ کرتے رہیں. میرا ایک میرے ذہن میں آ رہا تھا جب بھی میں ساری چیزیں دیکھ رہا تھا, ابھی میں دین کی خدمت میں آنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ میں نے آ کے دیکھا کہ کافی سارے کام ہو رہے ہیں. اب میں جب اس کی نیت کی ہے تو میں مولانا صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ مجھے کیا نیت کرنی چاہیے, کیونکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اس کے بارے میں مجھے گائیڈنس.
ماشاءاللہ, ریٹائر بریگیڈیئر محمد الیاس خان, نام میں تو مناسبت ہے ہماری, اللہ کرے چہرے میں بھی مناسبت ہو جائے. سر میں بھی مناسبت ہو جائے، بالوں میں مناسبت ہو جائے، لباس میں مناسبت ہو جائے، اور کام میں بھی مناسبت ہو جائے، سونے میں سہاگا ان شاء اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے دعاؤں سے نوازا، بہت بہت شکریہ. اس میں یہ کہ نیت اللہ کی رضا ہو، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعوت اسلامی جوائن کرتا ہوں اس نیت سے. آ جائیے آج اور ابھی آ جائیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب یعنی کہ بلاوا آ جائے. تو نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ آپ کو برکتیں دے، اللہ استقامت دے. آپ کہاں کے ہیں یہ تو پتہ نہیں ہے مجھے، کراچی میں یا باہر ہیں، اب جہاں بھی ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، وہیں اپنے سائے بھائیوں سے مل جل کر مطلب اجتماع میں حاضری دیں، دیگر مدنی قافلے میں سفر کریں، اس طرح مطلب ان کے ساتھ مل جل کر نماز کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں، مسلمانوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے جام تقسیم کریں. اللہ کرے گا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
انہوں نے ہمارے بریگیڈیئر صاحب نے جو حاجی الیاس آپ کو کہہ کر پکارا، تو یہ بھی ایک اچھا انداز لگا، مطلب ماشاء اللہ ان کا.
وہ نام کو یاد کر رہے تھے سر، لگا تو جو الفاظ ان سے بنے اس وقت، تو ہو سکتا ہے نام پہلی بار سنا ہو، یا سنا ہوگا تو پھر وہ ہر وقت یاد رہے ضروری نہیں، انسان بھول جاتا ہے. پھر عمر بھی ان کی آپ کے سامنے ہے، اس ایج میں تھوڑا ہوتا ہے زبان لپٹ جاتی ہے.
اچھا امیر الحسن صاحب، عرض ہے کہ جیسے یہ ماشاءاللہ عموماً ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی اس طرح کے نیکی کے کاموں میں جب کوئی دیکھتا ہے، تو ایک ذہن اگر یہ بھی ہمارا بنے کہ یہ جو ہم دینی کام کرتے ہیں، ظاہر نیکی کے جو کام ہیں یا کوئی بھی کام انسان کرتا ہے، تو یوں تو مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری رہتے ہیں، لیکن کیا یہ دینی کام جو ہیں یہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنیں گے؟
کچھ کام ایسے ہیں جس کا ثواب ملتا رہے گا، جیسے کہ ہم نے کسی کو نماز پہ لگا دیا، اب وہ نماز پڑھتا رہے گا، ہم فوت ہو گئے، ہم کو ثواب ملے گا. اسی طرح کسی کو کوئی سنت بتا دی، اب وہ سنت پر عمل کرتا رہے گا، دوسروں کو بتاتا رہے گا، وہ اس کو بتاتے رہیں گے، وہ اس کو بتاتے رہیں گے، یوں یہ بڑھتا چلا جائے گا. تو یوں یہ سارا ثواب ان کو تو ملے گا جو عمل کریں گے، ان سب کا مجموعے کے برابر سنت بتانے والے کو ملے گا، یوں ثواب کا تو اس میں نیکی کی دعوت کے ثواب کا تو کوئی شمار نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں کہ آپ کی امت سب سے بڑی، اور امت میں جو بھی نیکی کرے گا ان سب کا ثواب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوگا اللہ پاک کی طرف سے. تو یوں مطلب یہ کہ نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سات طرح کی چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر انسان کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے حالانکہ وہ قبر میں ہوتا ہے. علم سکھانے کا، نہر کھدوانے کا، کنواں کھودنے کا، درخت لگانے کا، مسجد بنانے کا، قرآن مجید وراثت میں چھوڑ جانے کا کہ لوگ اس سے تلاوت کرتے رہیں، ایسی اولاد چھوڑ جانے کا جو اس کے لیے موت کے بعد استغفار کرتی ہو، دعائے مغفرت کرتی ہو. حوالہ موجم ابی یعلیٰ حدیث نمبر 7289. تو یوں علم سکھانے کا، تو دعوت اسلامی والے جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یہ علم کی بات تو بتا ہی رہے نا، بہت ساری علم کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا ان کو، جو عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب ملے گا. وہ ایک تو حدیث شریف میں تو سرات بھی ہے نا، الدالو علی الخیر کفاعلیہ، جو مطلب بھلائی کی طرف بلائے گا، بھلائی کی دعوت دے گا، وہ ایسا ہے جیسے بھلائی کرنے والا، بھلائی کرنے والے کی طرح ہے. تو بھلائی تو ہم جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں الحمدللہ، یہ بھلائی کی آپ کو عمل نہ بھی کرے تب بھی مطلب ہے نا ہمیں ثواب تو ملے گا، یعنی کہ وہ عمل کرے تو ثواب ملے گا. ہمارے یہاں بعض اسلامی بھائی یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس کو یہ کتاب دیں گے یہ پڑھے گا یہ پھر اگر یہ نمازی بن گیا تو ہم کو ثواب ملے گا, ایسا نہیں ہے. تو نمازی نہ بھی بنے تب بھی ثواب ملے گا. ہم کسی کو کوئی نیکی کی دعوت دیں سنت بتائیں وہ عمل نہیں بھی کرے گا تب بھی بتانے گا ثواب کہیں نہیں گیا, کیونکہ کسی کو باعمل بنانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم خالی پہنچانے والے ہیں, ہم خالی بتانے والے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
دو سوال ہم چلا رہے ہیں, ایک نیت ہے اور ایک سوال ہے.
مراسم تاریخ عرض یہ ہے کہ جیسا باپا جان نے فرمایا ہے کہ اپنی بچیوں کو اپنے گھر والوں کو شریعت کے مطابق لباس بنائیں, تو انشاءاللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے بچیوں کو اور اپنے گھر والوں کو انشاءاللہ شریعت کے مطابق ہی انشاءاللہ اب لباس پہناؤں. میرے لیے بھی دعا فرمائیں اور میرے مرحوم والدین بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور میری سب کی مغفرت فرمائے.
ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ اگر احمد نام کا کاغذ نیچے گرا ہو اسے اٹھا لینا چاہیے, اس میں کوئی حرج ہے یا اگر نہ اٹھائے اس کا گناہ تو نہیں ہے؟
ماشاءاللہ بچیوں کے لیے نیت کی, گھر کے افراد کے لیے لباس پہنانے کی شرعی لباس, پردہ ہو جس میں, پر اس طرح کا لباس بچیوں چھوٹی بہت بچیاں ہوتی ہیں نا ان کا اگرچہ پردہ نہیں ہوتا لیکن ابھی سے اگر ہم اس کو وہ عادت ڈلوائیں گے نا جب ان پر پردہ فرض ہوگا تو یہ اس کام آئی پڑی ہوئی عادت. ورنہ یہ عام لوگ بولتے ہیں ابھی تو بچے ہیں, ابھی تو بچہ, ابھی تو بچی ہے. ارے بچی ہے ابھی تو تمہاری سنتی ہے, یہ جب بڑی ہوگی تو آپ بوڑھے ہو جائیں گے یہ آپ کے کب سنے گی. اس لیے وہ ابھی سے ان کو مطلب یہ بچے سنتے ہیں تو ان کو اچھی اچھی عادتیں ڈلواتے چلے جائیں, انشاءاللہ آپ بڑے ہو کر آپ کو خوشیاں حاصل ہوں گی, ورنہ دل جلتا رہے گا اب یہ سرکشی پر اتر آئے مانتے نہیں. ابھی سے ترکیب بنائیں گے تو انشاءاللہ بڑے ہو کر بھی آپ کی مانیں گے انشاءاللہ. اور دوسرے وہ احمد لکھا ہوا ہے کاغذ پر تو اس کو بالکل اٹھانا چاہیے اور ادب کی جگہ پر رکھنا چاہیے, بلکہ بزرگوں میں تو یہ بھی عمل رہا ہے کہ سادہ کاغذ اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا اس کا بھی ادب کرتے تھے, کیونکہ یہ کاغذ ہے اس لیے کہ اس میں کچھ لکھا جائے. ہر کاغذ لکھنے کے لیے نہیں ہوتا, ٹیشو پیپر لکھنے کے لیے نہیں ہوتا, پنی یہ لکھنے کے لیے نہیں ہوتی, تو کاغذ ہے نا وہ لکھنے کے لیے ہوتا ہے. اس پر قرآن لکھا جاتا ہے, حدیث لکھی جاتی ہے, دینی مسائل لکھے جاتے ہیں, بہرحال دنیاوی چیزیں بھی لکھی جاتی ہیں لیکن بہرحال یہ اچھی چیزیں بھی لکھی جاتی ہیں اس پر, اس لیے کورے کاغذ کا بھی ادب ہے. اور رائے کا احمد لکھا ہوا ہے, اب اس احمد سے مراد کوئی عام آدمی ہے یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے؟ مثلا احمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے تب تو اس کو ادباً اٹھا لینا یہ تو تاکید ہو جائے گی اس کی, جبکہ وہ بے ادبی کی جگہ پڑا ہے, وہ کاغذ تشریف فرمائے پڑا ہوا بھی کیسے کہ تشریف فرمائے کہ نعوذ باللہ کسی کا پیر پڑنے کا یا چانس ہے تب تو اٹھانا ہی, اور اگر کسی عام آدمی کا ہے تو اب وہ تاکید نہ رہی لیکن نام نسبت والا ہے. ویسے بھی قرآن کریم کے الفابیٹ جو ہیں حروف, یہ اردو میں بھی اکثر وہی حروف ہیں, ان حروف تہجی کی بھی تعظیم ہے, ادب یہی ہے کہ اٹھا لیا جائے. اب یہ مفتی صاحب بتائیں گے کہ اس کو نہ اٹھانا گناہ ہے یا نہیں.
سمجھ جو مقدس نام جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں تو تاکید ہو جاتی ہے, باقی جو مقدس نام کے علاوہ ہیں اس میں بھی وہی ہے کہ اٹھا لینا چاہیے, اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے, بہتر یہی ہے کہ وہ صحیح اٹھائے, سوائے یہ کہ وہ حرج یا تنگی کے اندر آ رہا ہے تو پھر ایک اس کے لیے الگ رعایت ہے, لیکن گناہ برال اس کو نہیں کہیں گے کہ اگر نہیں اٹھایا تو وہ گناہگار ہوگا.
جی اب یہ کہ واقعی اب اتنا اس میں عام ہو گیا ہے اردو عربی تحریریں, باہر عرب دنیا میں عربی تحریریں کچرا کنڈی میں لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں, بس وہ نہیں ہے مطلب ادب تقریباً اٹھ گیا, اب کتابوں میں رہ گیا ادب, ادب کے واقعات جیسے ادب کا واقعہ یہ فیضان سنت جلد اول, فیضان بسم اللہ نیچے سے پیج نمبر 113. حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان کو راستے میں کاغذ کا پرزہ ملا, ٹکڑا کاغذ کا, جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. انہوں نے ادب سے رکھنے کی کوئی مناسب جگہ نہ پائی تو اسے نگل دیا. رات خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے اس مقدس کاغذ کے احترام کی برکت سے اللہ رب العزت نے تجھ پر حکمت کے دروازے کھول دیے. حوالہ الرسالۃ القشیریہ پیج نمبر 48. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. دیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے کاغذ کو اٹھا کر اس کی تعظیم کرنے والے کو اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق دے کر ولایت کا رتبہ عنایت فرما کر اوتاد کے عظیم منصب سے سرفراز فرمایا فرما دیا. جیسا کہ بیجت الاسرار شریف میں حضرت سیدنا شیخ ابو بکر بن حوار علیہ رحمت اللہ الجبار فرماتے ہیں عراق کے اوتاد سات ہیں. نمبر ایک حضرت شیخ معروف کرخی, نمبر دو حضرت شیخ امام احمد بن حنبل, نمبر تین حضرت سیدنا شیخ بشر حافی, نمبر چار حضرت شیخ منصور بن عمار, نمبر پانچ حضرت شیخ جنید, نمبر چھ حضرت شیخ سہل بن عبداللہ استری, نمبر سات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. تو حضرت غوث العظم تو ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی جب یہ انہوں نے بیان فرمایا حضرت ابو بکر بن حوار نے. تو جو حاضرین تھے انہوں نے کہا کہ یہ عبد القادر تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور آپ ان کا بھی نام لے رہے ہیں. ارشاد فرمایا ایک عجمی شریف ہوں گے, اہل عرب کے یہاں سادات کرام کو شریف اور حبیب بولتے ہیں جبکہ جناب کی جگہ لفظ سید استعمال کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک غیر عربی سید صاحب جو کہ بغداد شریف میں قیام فرمائیں گے ان کا ظہور پانچویں صدی ہجری میں ہوگا اور وہ صدیقین یعنی اولیاء کرام کی سب سے اعلیٰ قسم سے ہوں گے. اوتاد وہ افراد ہیں جو دنیا کے سردار اور زمین کے متب ہیں. حوالہ بیجت الاسرار شریف مترجم, پیج نمبر 385. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اچھا قطب کون ہوتا ہے؟ اسی خطہ زمین یعنی شہر وغیرہ کا انتظام جس ولی اللہ کے سپرد ہو اس کو قطب کہتے ہیں. یہ دیکھیے وہ بسم اللہ شریف کے کاغذ کا انہوں نے احترام کیا تو توبہ کر کے اس سے بنے کہ ولیوں میں بھی بہت اعلیٰ درجہ پا لیا. اوتاد بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے, اوتاد کا اس مرتبے پر فائز ہو گئے. یہ اللہ پاک جب نوازتا ہے تو اس لیے کاغذ کا ادب کرنا چاہیے. اب حالات واقعی آزمائش بہت ہے, بہت کاغذ پڑے ہوتے ہیں زمین پر اتنے کہ جس کی انتہا نہیں. آدمی اٹھائے تو رکھے کہاں, اٹھائے تو کام نہیں کر سکتا, اٹھاتا چلا جائے, ہے آزمائش. جتنا ہو سکے اٹھا لے, ادب کرے, ادب کی جگہ ڈال دیں. اب تو مقدس اوراق یہ اپنے باکس میں جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں دعوت اسلامی کی طرف سے, تو یوں پاکستانیوں کو تو سہولت ہے, باہر ملکوں والے اپنی کوئی ترکیب جان نہیں ہے تو فرمائیں. اور مقدس اوراق کی جہاں مطلب ترکیب ہو, قانونی کو مسائل نہ ہو تو وہاں کرنا چاہیے. جہاں جہاں دعوت اسلامی ہے ہو سکتا ہے کرتے بھی ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ 29 سال ہو چکے ہیں میں نے بغیر وضو کے کسی کورے کاغذ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا.
سبحان اللہ ماشاء اللہ, سادہ کاغذ کو بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے تھے, 29 سال ہو گئے کبھی نہیں لگایا. یہ ایسے ان کے نام زندہ نہیں ہیں, اور ہم ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے, دل ان کی طرف جھک جاتا ہے بزرگوں کی طرف. ہماری حالت تو بہت بری ہے, چند سکوں کی خاطر اخبار ردی میں بیچ دیتے ہیں, حالانکہ ان میں تو مذہبی مضامین ہوتے ہیں, اسلامک آرٹیکل ہوتے ہیں, بیچ دیتے ہیں ردی میں. پہلے تو بیچتے تھے, اب بھی بیچتے ہی ہوں گے جو اخبار لیتے ہوں گے, اخبار تو اب بھی چھپ رہے ہوں گے, اب اس میں کمی آ گئی ہوگی شاید, کیونکہ اب سوشل میڈیا پر بھی اخبار ہوتا ہے, تو شاید وہ اخبار بڑے بڑے پیج کا خریدتے نہ ہوں لوگ, خدا بہتر جانے. مجھے کوئی فی الحال پوزیشن معلوم نہیں ہے اخبارات کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
یہ ابھی جیسے مقدس اوراق کی بات ہوئی, الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے تحفظ اوراق مقدسہ, تو انہوں نے بھی جگہ جگہ باکسز بھی لگائے ہیں, اور آفیسز میں بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت قسم کے باکس بنائے تاکہ آفیسز میں بھی اس کے استعمال کا رجحان بڑھے, کہ جو امیر اہل سنت کا بھی صفحات ان کے ادب احترام کے حوالے سے بیان کیا, تو اگر آفیسز میں سے پیپرز ہوں تو ان کو اس میں ڈالا جا سکتا ہے. پھر الحمدللہ ہمارے ان کے نمبرز بھی مختلف شہروں میں الگ الگ ہوتے ہیں, آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, یہ آپ کے یہاں سے لے جائیں گے, اور پھر ان کا جاؤ اسلامی میں ایک پراپر ہمارا ایک پروسیس ہے کہ ان کو باقاعدہ الگ الگ بھی کیا جاتا ہے, اور پھر ان کو کہیں دفنانے کا کہیں ٹھنڈا کرنے کا اس کا اہتمام بھی ہے الحمدللہ.
لوگ بڑے بے باک ہوتے ہیں وہ اتنا, مطلب ایک تو یادگار واقعہ ماضی کی تلخ یاد کڑوی یاد, میں ڈومیسٹک تھا اسی شہر میں, میں گیا تھا کراچی سے بائی ایئر, تو ہم پہلے کیا کرتے تھے رسالے بانٹتے تھے ہوائی جہاز میں, تو لوگ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ پڑھے, تو ایئرپورٹ پر ایک بوڑھا آدمی میرے قریب آیا, رسالہ اس کے ہاتھ میں تھا, اور وہ پتہ نہیں کیوں ناراض تھا مجھ سے, رسالہ تھا وہ خوفناک جادوگر حضور خواجہ غریب نواز کے فضائل و کرامت اس میں لکھی ہوئی تھی, اس نے پتہ نہیں مجھے پہچان بھی لیا ہوگا نا کہ اسی کا رسالہ ہے, یا خدا بہتر جانے کے کیونکہ میں نے بانٹا تھا اس لیے وہ مجھ پر غصے میں تھا, تو اس نے جو میرے سامنے آیا غصے میں میرے یوں پھاڑا دیکھ دیا. اب تو مر چکا ہوگا وہ, اللہ کرے توبہ کر لیو, ورنہ غریب نواز کا ایسا قہر نازل ہوگا کہ کہیں کا نہیں رہے گا. اس نے نہیں سوچا اس میں آیتیں لکھی ہیں قرآن کریم کی, خواجہ غریب نواز سے اتنی بھی چڑ پھاڑ کے پھینک دیا. ایک یہ واقعہ, ایک واقعہ کسی اور ملک میں میں نے نوٹ کیا تھا, وہاں بھی رسالہ پھاڑ کر کسی نے ٹکڑے کر کے پھینکا ہوا تھا, پھاڑنے والا میرے سامنے نہیں تھا, میں نے دیکھے تھے کہیں راستے میں. یہ ٹھیک ہے, مطلب وہ مجھ سے ناراضی صحیح, لیکن اللہ اور رسول کے نام کو پھاڑ کر پھینک دینا, میرے رسالوں میں عام طور پر آیتیں اور حدیثیں تو ہوتی ہی ہے, اس کو پھاڑ کے پھینک دینا توبہ استغفر اللہ, تو یہ بڑا نازک دور ہے. الگ اس کے چہرے پر داڑھی بھی تھی, سفید داڑھی تھی جس نے یہ رسالہ میرے سامنے آ کے پھاڑا نا. اب یہ کون ہوگا, اب آپ اس کا کھاتا خود مقرر کر لیں, میں نہیں بتاتا کہ کس کھاتے کا یہ فرد ہوگا. ہم تو فیضان اولیاء کے باندھنے والے بھائی, فیضان اولیاء
جاری ہے
انشاءاللہ. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, گل ہو گئے نا بجھ گئے, سب ان سے جلنے والوں کے بجھ گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی.
سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے.
جو اس نے پھاڑا نا رسالہ، ارد گرد دو چار اور بھی آدمی ایئرپورٹ کے جو تھے وہ بھی تھے، مطلب وہ بھی اس کو نفرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن یہ بوڑھا آدمی تھا، سفید داڑھی تھی، ایئرپورٹ کے ماحول میں لڑائی نہیں ہوتی، وہاں چاروں طرف سیکورٹی ہوتی ہے، اس نے کچھ اس کو کسی نے بولا نہیں، خیر میں نے بھی کچھ نہیں بولا، اب اس سے بحث بیکار تھی، اب اتنا مطلب سڑا ہوا دماغ ہو جو یوں حرکت کرے، اب اس سے ہم تو اس کی ذرا ہو نہیں سکتے نا، ہم اس کو توڑ پھوڑ دیں، اپنے سے تو یہ ہوتا نہیں ہے، نہ ایسوں سے بحث ہوتی ہے اپنے سے، تو کیا بحث کریں، نہ اس نے کچھ بولا، کچھ بھی نہیں بولا، بس پہلے بولا یہ تیرا کر کے پھاڑ کے بس وہ چلا، یہ اور کیا، اللہ رحم کرے، مطلب اللہ کرے اس نے توبہ کر لی، ورنہ جرم تو اس نے چھوٹا نہیں کیا، نہ صرف میری دلاداری نہیں کی، نہ جانے کس کس کو اس نے ایزا پہنچائی. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
میں کیلیفورنیا کی سٹی سیکرامنٹو سے ہوں. سیکرامنٹو کی اسلامی بہنوں نے 106 یونٹ جمع کر لیے ہیں، ہم سب کے لیے دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. اللہ کرم ایسا کرے تجھ جہاں نے، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.
ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، بڑے یونٹس جمع کر لیے، اللہ قبول فرما، اللہ برکت دے.
اور ماشاء اللہ یہ سلسلہ جو ابھی 7 نومبر کا دعوت اسلامی کے تحت جو ٹیلی تھون کا ہوا ہے، ظاہر ہے کئی ایک نے اپنی نیتیں پیش کی ہیں، تو یہ کچھ دن اس کی باقاعدہ ریکوری کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو ہمارے وہ عاشقان رسول جنہوں نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کو پیش کیا ہے، تو ذمہ داران کو سے رابطہ بھی رکھے اور ان کو اپنی جو بھی آپ نے نیت کی تھی وہ ان تک پہنچائیں بھی.
ایک بڑا عجیب و غریب مجھے کلپ ملا، بڑا وہ بیچارے اسلام بھائی دکھی ہیں، 100% ان سے ہمدردی کرنی چاہیے، ایسے دکھی ہیں، مالی اعتبار سے بہت پریشان.
جی جی.
اور انہوں نے بولا کہ میں ہر سال ایک یونٹ دیتا ہوں، اس سال میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس اپنی دکان کا کرایہ جمع کرنے کے لیے پیسے نہیں، میری بجلی کی لائن کٹ گئی، میں بل پیمنٹ کرنے کے پیسے نہیں. اب تو ٹیلی تھون نے مدنی چینل دیکھا، ٹیلی تھون کا اعلان ہو رہا تھا، میرا دل بھرایا، میں تو بیٹھ کے گھر میں رونے پڑ گیا، رونے لگا. میرے بچوں کی امی نے بولا کیا ہو گیا آپ کو، میں نے بولا کہ ایسی ایسی باتیں میں ہر سال دیتا ہوں، اس بار میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو میں ٹیلی تھون دے. انہوں نے تسلی دی، آپ روئے نہیں، آپ جو مجھے خرچی دیتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی، میں بچاتی رہی ہوں اور میرے پاس یونٹ ہو جائے گا، یہ لو دے دو. اس طرح اس نے یونٹ پیمنٹ کیا. ہے نا یار، 1 کروڑ روپے دینے والوں کا یونٹ ایک طرف اور اس دکھی دل کا یونٹ ایک طرف،
کیا بات.
اللہ بیچاری کی مشکلیں آسان فرمائے،
آمین،
پریشانیاں دور کرے، روزی میں سے برکت دے کہ اس کے سارے غم دور ہو جائے، حج کرا دے اللہ، مدینہ دکھا دے، اس کے غم دور ہو جائے،
آمین.
پڑھے یہ دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ کیسے کیسے دل لوگوں کے جیتے ہوئے.
وہ ہیں بھی کراچی کے ہی ہیں.
کیا کراچی کے؟
جی جی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ کتاب کے اوپر باحوالہ تنویر لکھ دینے سے کتاب گم نہیں ہوتی، اس کی کیا حقیقت ہے؟
یہ قطمیر، یہ صاحب کہف کے کتے کا نام قطمیر بتایا جاتا ہے. وہ یہ مکتوب جو ہوتا ہے نا خط، لیٹر، اس پر تو پہلے لکھا جاتا تھا، ہم بھی لکھتے تھے بعض اوقات کہ یہ خط پر لکھ دو، گمے گا نہیں، خط اصل جس کو بھیجا اس کو پہنچ جائے گا، یہ سن رکھا تھا. اب وہ کتابوں کا مجھے یاد نہیں ہے، کتاب پر بھی لکھتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اصحاب کہف کا کتا جو تھا نا، ہم لوگوں سے بہتر ہے کہ اولیاء کرام کی صحبت اس کو ملی تھی اور ہم کو برے لوگوں کی صحبتوں نے دبو کر رکھ دیا. اور یہ وہ کتا خوش نصیب کتا کہ یہ روایتیں ملتی ہیں کہ یہ جنت میں داخل ہوگا اور بلعم بن باورا کی شکل اس کو ملے گی جنت میں. اور بلعم بن باورا جو بڑا بدبخت تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پیسے دیے لوگوں نے اس کو, تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بددعائیں دی, دعائیں اس کی بہت قبول ہوتی تھی. تو یہ جو بددعائیں دینا چاہا بددعائیں دے نہیں پایا, بددعائیں دینا چاہا اس نے, تو جو یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بولنا چاہتا تھا وہ اس کے لیے اپنے لیے نکلتا تھا. اور یوں یہ مطلب کتے کی طرح اس کی منہ سے زبان لٹک گئی اور یہ کفر کی حالت میں مر گیا. یہ دوزخ میں جائے گا. اور یہ اصحاب کہف کا کتا قطمیر یہ جنت میں بلعم بن باورا کی شکل میں جائے گا, وہ کتے کی شکل میں وہ بلعم بن باورا جہنم میں جائے گا. اس طرح کی کچھ یاد پڑتا میں نے پڑھا ہے. مفتی صاحب اگر کچھ اس میں ارشاد فرمائے تو.
جی اسرائیلی روایات ہیں اس طرح کی جن میں کچھ جاندار کچھ جانوروں کے جنت میں جانے کا اسی طرح کا تذکرہ موجود ہے, تو اس میں سے ایک اسی کا تذکرہ ہے کہ یہ بلعم بن باورا کی صورت میں جنت کے اندر داخل ہوگا.
وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جی, وہ سلیمان علیہ السلام والی وہ چونٹی جو دعا مانگ رہی تھی, یعنی جس نے وہ کہا تھا سورہ نمل ہے نا کہ وہ چونٹیوں کو حکم دیا کہ چلی جاؤ, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے کہیں بے خیالی میں تمہیں کچل نہ دے. تو یہ مختلف کتابوں میں مختلف چیزوں کا لکھا ہے. وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے مبارک جو گدھا تھا غالباً ان کا بھی لکھا ہے. روایتیں مختلف, اقوال مختلف ہیں. یہ خوش نصیب جانور ہے نا, عزیر علیہ السلام کا جو وہ شمار تھا ڈونکی, یہ ہر نبی کی صحبت اس کو ملی تھی, نبی کی خدمت کی سعادت ملی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھ جاتے ہیں اور لوگ یہ پلاسٹک کی ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھتے ہیں, تو پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم شرعی ہے؟ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹوپیاں نہیں پہننی چاہیے, ایسی صورت میں مسجد کمیٹی اور امام صاحب کا کیا رول ہونا چاہیے؟
اللہ, اب تو لوگ ننگے سر نمازیں دھوم سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, پہلے نہیں پڑھتے تھے ننگے سر, اپنے پاس ٹوپی یا رومال جیب میں رکھتے تھے اور جن کے پاس نہیں ہوتی تھی وہ ٹوپی پہن لیتے تھے مسجد کی. اور اگر کوئی بغیر ٹوپی کے بھول میں شروع ہو جائے یا ٹوپی گر جاتی تھی نا تو لوگ اس کو ٹوپی سر پہ رکھ دیتے تھے. پہلے یہ دور دیکھا میں نے, اب پتا نہیں اس طرح سر پہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے, کیونکہ اب تو کئی لوگ ننگے سر پڑھ رہے ہوتے ہیں. ننگے سر نماز پڑھنے کے احکام مختلف ہیں. اگر سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ ٹوپی وغیرہ, عام طور پہ یہی ہوتا ہے سستی کی وجہ سے ٹوپی نہیں رکھی ہے سر پر, تو مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ عمل ہے نماز میں. یہ اور یہ چٹائی کی ٹوپی یا پہلے چٹائی کی ہوتی تھی, پھر بعد میں پلاسٹک سستا ہوا ہوگا تو پلاسٹک کی ٹوپی رائج ہو گئی. اس طرح کی ٹوپیاں یا کپڑے کی ٹوپی بھی سنا رکھتے ہیں کہ اس پہ نام لکھ دیتے ہیں مسجد کا تاکہ کوئی لے کر نہ جائے, شرمائے باہر پہن کر جائے گا تو لوگ بولیں گے یہ ٹوپی تو مسجد کی پہن کر نکل آئے ہو تم. تو اس طرح کی ٹوپیاں پہن کر جب بازار میں نہیں جا سکتے, گھر میں نہیں جا سکتے, شادی کی دعوت میں نہیں جا سکتے, اپنے دکانداری میں نہیں جا سکتے, کہیں نہیں جا سکتے, اللہ کی بارگاہ میں یہ ٹوپی پہن کر جانا کیسا, خود اپنے دل سے پوچھے, یہ پسندیدہ نہیں ہے ایسا کام, اس سے بچنا چاہیے. اب مسجد کی کمیٹیاں رکھتی ہیں, مسجد کمیٹیاں بھی کیا رکھیں گی, یہ مطلب لوگ رکھ جاتے ہیں. اگر آپ معلوم کرنا بعض کمیٹیاں کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم نے تو نہیں رکھی ہے, پتا نہیں کون رکھ کر گیا. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی کوالٹی ہوتی ہے, یہ بےچارے مسجدوں میں ایسی چیزیں رکھ دیتے ہیں اور آزمائش ہو جاتی ہے. بہرحال ایسی ٹوپیوں سے وہ نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن بہتر یہ کہ اپنی ٹوپی جو عام آپ دوسروں کے بعد پہن کر جا سکے ایسی ٹوپی پہنے, جیسے کہ وہ جالی نما ٹوپی پہلے جیب میں رکھی جاتی تھی, وہ آدمی پہنا بھی ہو دوسروں کے سامنے کوئی نمازی آدمی ہے وہ اتنا جھجک محسوس نہیں کرے گا, اس کا نفس محسوس کرے جھجک الگ بات ہے لیکن وہ مایوب نہیں ہے. یہ ٹوپی پہن کر جائیں گے تو مایوب ہے, لوگ مسکرائیں گے کیا پہن لیا ہے, یا بولیں گے یا مسجد کی ٹوپی لے کر آ گئے ہو یا کیا ہو کہیں جنازے سے آ رہے ہو گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ بچنا چاہیے. اور یہ مسئلہ اب سوال آ گیا تو میں نے عرض کیا کہ عوام شاید کمیٹیوں والے جو ہے نا اس کے ہو سکتا ہے کہ متحمل نہ ہوں, ان کو آپ جا کر بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پورا سمجھا نہیں سکیں گے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ خوشگواری ہو, اس لیے وہ جہاں آپ مطمئن ہو کہ آپ کی بات سنی جائے گی تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر نہ چھیڑیں, گناہ تو ہے نہیں ویسے پہننا اس ٹوپی کا نماز میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا بابا جی آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز انسان مرد عورت پر فرض ہے, تو چھوٹے بچے جو ہمارے بچے ہیں ان کو نماز کوئی عادت بنانے کے اسپیشل فجر کی نماز عادت بنانے کے لیے کوئی ترکیب بتائیں.
سات سال کا بچہ ہو جائے تو بس اس کو نماز کا بولتے رہے نماز پڑھے, دس سال کا ہو تو اور تاکید بڑھ جائے گی, یہ بولتے رہے اپنے ساتھ. اگر یہ بچہ شرارتی نہیں ہے, سات سال کا ہو چکا ہے, پیشاب وغیرہ نہیں کرے گا, سات سال کا تو سمجھدار ہوتا ہے بچہ, تو مسجد میں لے جائیں نماز کے لیے, جبکہ یہ نہ پیشاب کرنے کا اندیشہ اس سے نہ یہ شرارت کرتا ہے. اگر اکیلا یہ شرارت نہیں کرتا اور دوسرا مل جائے تب یہ کھل جاتا ہے, تب بھی نہیں لے جانا ہے, کہ ہو سکتا ہے دوسرا کوئی اس کا دوست ہو اور یہ دونوں پھر آپ پڑھ رہے ہو نمازیں اور یہ کھیل رہے ہو کبڈی, یہ دیکھ بھال کے اس کو مسجد کی عادت ڈالی جائے کہ یہ بچہ شرارتی نہ ہو یا دوسروں کے ساتھ مل کے شرارت نہ کرے. میں بچپن سے مسجد میں جاتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی شرارت کی ہو, اتنا ضرور یاد ہے مجھے کہ بچوں کی صف پیچھے بنواتے تھے بڑے, تو بچوں کی صف میں جیسے کھڑے ہو گئے یہ بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں, ایک کو یوں دھکا مار دے یا پوری سب گر جاتی, اس میں گرنے کی سعادت ضرور حاصل ہوئی ہے, گرانے کی حرکت مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں نے بھی گرایا ہو. اب مجھے کسی نے گرا دیا تو آپ بتائیں میرا کیا قصور ہے, اس لیے مجھ پر مسجد اور پابندی ڈالو گے تو گر کائک ہو جاتا ہے گڑ جایا کر زمین میں, یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے نا. تو الحمدللہ شروع سے مسجد کا منہ دیکھا ہے, تو یہ آج مسجد میں اس وقت بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں, مسجد اچھا مقام ہے, امن کی جگہ ہے, رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے, فرشتے اترتے رہتے ہیں, مسجد مسجد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اسماعیلاز کر رہا ہوں. پیارے مرشد آپ کے بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ جو حکمار ہے یہ لکھواتے ہیں ادا اور بعض لوگ لکھواتے ہیں غیر ادا, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
حق مہر لکھواتے ہیں ادا اور دوسرا لکھواتے ہیں غیر ادا, یہ کیسا ہے؟
اچھا وہ معجل اور مؤجل, ایک ہوتا ہے نقد یہ معجل جلدی ادا کیا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے مؤجل جو بعد میں ادا کیا جاتا ہے. لفظ ادا اور غیر ادا یہ تو نئی چیز ہے, شاید ان کو غلط فہمی ہو گئی ہو یا کہیں یہ بولتے ہوں گے لکھتے ہوں فارم میں تو شاید نہ لکھتے ہوں, بولتے ہوں گے ادا ہے یا غیر ادا ہے, یعنی ابھی دو گے یا بعد میں دو گے یہ طے ہوتا ہوگا, یہ دونوں صورتیں جائز ہیں. بہرحال مہر دینا واجب ہے, جو طے ہو گیا اب وہ دینا ہے. نہیں طے ہوا تب بھی میرے مثل تو دینا واجب رہے گا نکاح میں، کچھ بھی طے نہیں ہوا مہر کا. اب یہ کہ جو ان دنوں مہر چل رہا ہو جبکہ وہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا اس کی رقم سے کم نہ ہو، اگر کم کا رواج ہے تو وہ رواج بھی ختم ہونا چاہیے. کم از کم یہ ہے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا اس کا جو بھی مارکیٹ ویلیو ہو وہ رقم، یہ ضروری ہے. اس سے ایک پیسہ بھی کم نہیں کر سکتے، بڑھانے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، جتنا بڑھانا چاہے بڑھا سکتے.
میرے مثل یعنی جو اس کے خاندان جیسے چچا کی بیٹیوں پھوپھی ان کے خاندان کی جو رواج ہے اس کا لحاظ ہوگا.
ہاں اس کا لحاظ ہوگا کہ جو خاندان میں اپنی مت برادری میں جو رائج ہے اتنا مطلب دینا ہوگا اگر طے نہیں کیا تو. مگر وہ جو بھی رائج ہے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا اس کی رقم سے کم نہیں ہونا چاہیے. اگر کم ہے تو برادری کو سمجھایا جائے کہ یہ رواج صحیح نہیں ہے، یہ رواج بدل دے اور پھر اس رواج پر عمل نہ کرے بلکہ کم از کم 2 تولے 7.5 ماشے دے دے چاندی. یہ خود اپنے واجب سے سبکدوش ہو جائے گا، یعنی کہ فارغ ہو جائے گا.
اس حوالے سے دو باتیں معلومات مزید کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض کمیونٹی میں اندت طلب یہ جملہ کہا جاتا ہے، تو اس کی شرعی کیا حیثیت ہوگی اور اس کا کیا مطلب ہوگا؟
اندت طلب مانے مانگتے وقت جب مانگا جائے گا طلب کیا جائے گا، تو یہ اگر یہ شرط ہے لکھی ہوئی تو پھر عندت طلب یعنی جب وہ مانگے ادا کر دے. مگر یہ کہ دینا تو ہے مہر، ہاں اگر زوجہ اپنی مرضی سے معاف کر دیتی ہے مہر تو معاف ہو جائے گا.
اور دوسرا ایک اسلام بھائی جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کی طرف سے پیغام ہے کہ بعض کمیونٹیاں جو ہے وہ حق مہر جو فکس کرنا چاہتی ہیں یا ہم مطلب ایک فکس کر دیں، کیونکہ بعض کا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ، بعض کا پھر جیسا آپ نے فرمایا کم سے کم اتنا ہو. تو اگر ایسا کوئی رہنمائی ہو کہ اگر شرعی رہنمائی لے کر وہ فکس کرنا چاہیں کہ بھائی ہمارے یہاں اتنا جو ہے وہ شرعی طور پہ درست ہو اور وہ فکس ہو جائے تاکہ یہ رواج ہو کہ نہ بہت زیادہ ہو نہ کم ہو، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
اگر اس جو میں نے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کم از کم یہ تو ہے، اب اس کے علاوہ فکس اگر کرنا چاہے اس سے زیادہ مفتی صاحب فرمائیں گے.
اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو مہر ہے وہ عورت کا حق ہے، تو مرد و عورت یعنی عورت جس کا جتنا جس قدر کہے گی اتنا ہی عام طور پہ یہ رکھنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور ہمارا رواج بھی ہے اور عورتوں کو بھی عام طور پہ معلوم ہی ہوتا ہے کہ خاندان کے بڑے ہی اس کو عام طور پہ طے کر رہے ہوتے ہیں. تو ویسے اگر مقرر کر دیا اور یہ شرعی جو مقدار ہے اس سے اس کے برابر یا اس سے بڑھ کر ہے تو بعض صورتیں ایسی بنیں گی کہ جو ناجائز ہوں، کیونکہ اصل میں بعض اوقات مہر خاندان کا آلہ ہوتا ہے، یعنی خاندان آلہ ہوتا ہے اور مہر اچھا دیا جاتا ہے. اب وہ مقرر اتنا کر دیں گے تو اس کو کہتے ہیں کہ سوء اختیار، یعنی برا اختیار، انہوں نے برا اپنے اختیار کا برا استعمال کیا ہے، تو اس میں پرابلمز آ سکتی ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ اختیار ان کو حاصل ہے کہ عورت اگر چاہے تو وہ کہہ سکتی ہے کہ وہ مجھے اتنا مہر نہیں لینا، یا مثال کے طور پہ مہر بہت زیادہ مقرر کر رہے ہیں 1 لاکھ روپیہ 2.5 3 4 5 لاکھ روپیہ، اب تو اس سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، مرد منع کرتا ہے کہ میں اتنا مہر نہیں دینا چاہتا، تو اس کو بھی اختیار ہے کہ شادی سے پہلے وہ جتنا مہر مقرر کرتا ہے وہ رضامندی کے ساتھ طے ہو سکتا ہے. یوں مقرر کرنے میں برحال کچھ خرابیاں نظر آ رہی ہیں، اور برحال مقرر کرنے سے یہ نہیں ہوگا کسی کا اختیار ختم ہو جائے، وہ تبدیلی برحال کر سکتے ہیں اس کے اندر.
بڑی آزمائش اس میں اگر مقرر کرتا پھر برادری جو ہے نا، یہ ہو سکتا ہے اس کا بائیکاٹ کر دے، ان کے نہیں مانتا قانون، تو برادریوں کی خدمت میں عرض ہے میری ان کے ذمہ داروں کو، جیسے وہ قیامت میں آپ بھی جواب دے ہوں گے. آپ جو بھی اپنے قوانین بناتے ہیں نا، یہ مل جل کر آپس کے مشوروں سے آپ لوگ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے بنا لیے، لیکن ان کو نافذ کرنے سے پہلے کسی عاشق رسول مفتی کو، ہر مسجد کا امام مفتی کے عالم بھی نہیں ہوتا، امام صاحب کو پوچھ لیا ہم نے، یہ نہیں بکائے گا، یہ نہیں چلے گا. آپ کسی مثلاً دارالافتاء اہل سنت، یہ ہمارے جو علماء ہیں مفتی صاحبان ہیں، آپ ان کی خدمت میں یہ اپنا جو بھی آپ نے اصول بنائے لکھا ہوا پیش کر دیں تو یہ آپ کو اس کی اسکیننگ کر دیں گے کہ کون سا شریعت کے مطابق ہے اور کون سا شریعت کے مطابق نہیں ہے. تو جس طرح یہ فرمائے کہ یا تو جو انہوں نے جس کو ریجیکٹ کیا علماء نے آپ اس میں ترمیم کر کے بتا دیں کہ اب آپ یوں نہیں تو یوں کر لیتے ہیں اب کیسا ہے. تو جب تک یہ علماء کرام اوکے نہ کریں نا آپ کوئی قانون نافذ نہیں کریں اپنی برادری میں. کیوں خامخواہ اپنے آخرت داؤ پہ لگاتے ہیں؟ آپ کو ملے گا کیا؟ نہیں بھی مانتا آپ نے پیسے رکھنے نہیں ہے مہر کے اسی کو دینے, لیکن ایسا کسی غریب پر بوجھ پڑ جائے اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو یا شریعت سے ہٹ کر ہو. اور جس طرح یہ مفتی صاحب نے دو ایک باتیں بتائیں مزید اور بھی اس کی صورتیں ہو سکتا ہے کہ نکلتی ہوں, اس لیے مفتی صاحبان سے بیٹھ کر سمجھ لیں. یہ ہر برادری کو میں یہ مشورہ دوں گا. دیگر جو بڑی بڑی فرم ہوتی ہیں کمپنیاں ہوتی ہیں یہ بھی اپنے طرح طرح کے قوانین بناتے ہیں ملازمین کے لیے جن میں بعض اوقات ظلم ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ بھی اپنے قوانین جو بھی ہیں. دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے, کوئی پائی پیسہ نہیں لیتا آپ سے, آپ تھوڑا زحمت کریں ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کو لکھا ہوا دکھا دے کہ یہ تھوڑا اسکیننگ کر کے دے. یہ آپ کو کوئی پیسہ نہیں دیں گے, انشاءاللہ آپ کو یہ اسکیننگ کر کے دے دیں گے, دل بھی مطمئن ہوگا, آپ ظلم سے بچیں گے, گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ. اور ہر مسلمان کو گناہوں سے بچ کر ہی کام کرنا ہے, نیکی کرنی ہے تو ثواب جب ہی ملے گا نا, جبکہ وہ 100% شریعت کے مطابق کام ہو, ورنہ تو پھر گناہ میں پڑ سکتے ہیں, ناجائز میں پڑ سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا ابھی جو میں نے ایک دکھیارے کا تذکرہ کیا کہ وہ رو رہے تھے اور ان کے بچوں کی امی نے ڈھارس دی, وہ مطلب ان کا تو بےچاروں کیسی جو بچوں کی امی بھی امید سے, اب خدا جانے اس کا خرچہ کہاں سے لائیں گے. کیوں ہر طرح سے وہ ان کی جو آواز تھی وہ رو رہے تھے, ان کو تصور بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کچھ ہوگا, مطلب نہ مجھے یہ ڈائریکٹ, میں تو جانتا بھی نہیں ان کو, ڈائریکٹ مجھے بھیجا بھی نہیں ہے. ایک عیسائی بھائی کو یہ آیا تو انہوں نے اس میں میرے لیے دعا کا لکھا تھا کہ اگر ہو سکے تو ان سے دعا کروا دیں وغیرہ, انہوں نے مجھے مطلب یہ فارورڈ کر دیا ان کا پیغام, تو میں نے آپ کے سامنے اس میں سے کچھ بیان کیا, سب نے بیان کیا نا, کچھ بیان کیا. اچھا اب ایک پیغام آیا ہے کہ جس اسرائیلی بھائی کی بات کی گئی اس کو 26+26 یعنی ڈبل 26 ٹوٹل 52,000 روپے 52,000 یہ میرا نام لکھا, میرا یہ میری طرف سے تحفہ دے دیں. تو یہ نہیں انہوں نے 10 دیے نا, 10 گنا ملنے چاہیے.
کیا بات ہے,
ہمیں 10 گنا ملے نا دنیا میں ملے تو یہ آدھا ہوا نا.
کیا بات,
مجھے ہمدردی تو ہے ان سے, اللہ پاک بیچاروں کے حال پر رحم فرمائے.
آ جائے گا پیغام,
وہ روکے انہوں نے مطلب یہ سوال بھی نہیں کیا, بس دعا کے لیے کہا کہ پہنچا دو کسی طرح. اس کو تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہاں تذکرہ ہو جائے گا اس کا, میرا گمان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرے سے ایک سوال عرض ہے کہ جس طرح ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اس دوران اگر ہماری طبیعت خراب ہو جائے, اچانک چکر وغیرہ آ جائیں, تو اس میں کس طریقے سے ہم وہی نماز دوبارہ ادا کریں گے یا کیا حکم ہے, اس میں رہنمائی فرما دیں ہماری, جزاک اللہ.
طبیعت خراب ہو گئی تو اب اس میں کوئی سی نماز میں کوئی ٹوٹنے والا عمل نہ پایا گیا, چکر آ رہے مگر نماز پڑھ رہا ہے اور پڑھنے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے, نماز تو نہیں دہرانی پڑے گی. بعض اوقات ہوتا ہے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, اس سے کوئی نماز تھوڑی ٹوٹ جائے گی, بخار چڑھ گیا تبھی نماز نہیں ٹوٹے گی. جب تک کوئی نماز ٹوٹنے والا عمل اس میں نہ پایا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ ارشاد فرما دے ہم غوث پاک کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں, سب سے بڑا فریاد رس, تو یہ معنی کس اعتبار سے ہوگا؟ حالانکہ سب سے بڑا فریاد رس تو رب تعالیٰ, یعنی وہی سب سے بڑا جو لوگوں کی فریاد سنتا ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرما.
یہ غوث اعظم معنی واقعی ہے کہ بہت بڑا فریاد رس, فریاد سننے والا, اللہ کریم سب سے بڑا فریاد رس ہے. غوث پاک کی فریاد بھی اللہ پاک سنتا ہے. اس میں وہ ایک دائرہ ہوتا ہے, جیسے کہ یوں سمجھے کہ بھائی وہ فلاں ہمارے گھر کا سب سے بڑا ہے, اب اگر کوئی پکڑ لے آپ کو, اللہ سب سے بڑا ہے, یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ یہ سب سے بڑا ہے. ارے بھائی ہم مراد یہ کہ گھر میں جتنے افراد ہیں ان میں یہ سب سے بڑا ہے. تو غوث پاک بہت بڑے مرتبے کے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ صحابہ سے بھی بڑے ہو گئے, نبیوں سے بھی بڑے ہو گئے, اللہ سے بہت بڑے ہو گئے تو بہت دور جا کے پڑتی ہے, تو ایسا نہیں ہوتا, بس وہی دائرہ کر. تو یہ اولیاء کرام میں سب سے بڑے ہیں یوں سمجھ لیں, نہ کہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے. صحابہ کرام تک تو یہ پہنچ بھی نہیں, مطلب صحابہ کرام ان سب سے ہے. ہر صحابی جو ہے نا یہ غوث پاک ہوئے یا دیگر اولیاء کرام ہوئے ان سب سے افضل ہیں, یہ فائنل ہے. مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ایسی کوئی بھی دلیل اس کی نہیں لائے گا, نہ کوئی ایسا عالم بات کرے گا کہ نہیں فلاں صحابی سے غوث پاک بڑے, ایسا ہے نہیں. مطلب یہ طے ہے کہ صحابہ سب سے افضل ہے. اب صحابہ میں درجے ہیں ایک دوسرے سے فضیلت والے, لیکن یہ کہ اولیاء کرام سے سارے ہی افضل ہیں. تو یہ غوث پاک اپنے دائرے میں اولیاء کرام میں یہ سب سے بڑے فریاد رس ہیں, خاندان میں سب سے بڑے ہوتے ہیں, بھائی ہمارے برادری کا یہ سب سے بڑا ہے, اور پورے خاندان میں ہے نا تو یہ سب سے بڑا ہے, یہ بہت بڑا, یہ بھائی بڑا لیڈر ہے, سب سے بڑا لیڈر. تو کہاں کا, پاکستان کا. ایک دائرہ کار ہو گیا نا, ایک دائرہ ہو گیا. مطلب تو اس طرح یہ اس کو سمجھنا چاہیے ہر بات میں, کہ یا جیسے بولتے ہیں کہ یا غوث پاک میرے سوا آپ کا کوئی نہیں ہے, یہ کہا کسی نے, اس پر ایک دم سے فتویٰ نہیں لگانا ہے کہ وہی کہ اولیاء کرام میں جو میرے دائرے میں تو ان میں آپ سب سے بڑے, میرا کوئی نہیں ہے. جیسے کہ ماں بیٹے کو بولتی ہے بیٹا تو ہی میرا سہارا ہے, تو توجہ نہیں دیتا, میرا تو ایک ہی سہارا ہے, تو کیا ماں کو اسلام سے خارج کر دو گے؟ غوث پاک تو بہت بڑے ہیں, بیٹا تو بے نمازی ہے, ستا رہا ہے ماں باپ کو, ماں کہہ رہی ہے تو میرا سہارا ہے, بس بیٹا تو ہی ہے, اور تم میرے ساتھ تعاون نہیں کرتا, میں تیرے سوا کس کو جا کر بولوں کہ میرا خرچہ اٹھا. تو یہ سب اس طرح کی باتوں سے ایک دم سے وسوسے نہیں پالے جاتے, یہ وہی موقع کی بات کہ بھائی میری اولاد میں تو میرا سب سے بڑا سہارا ہے, میرے خاندان میں تو میرا سب سے بڑا سہارا ہے. یہ بیٹے کو جب ماں کہے گی باپ کہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے, نہ کہ اللہ سے بڑا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر کہا جاتا ہے سب سے بڑے سچے, حالانکہ ان سے بڑھ کر سچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فاروق اعظم کہا جاتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے, سب سے بڑھ کر فرق کرنے والے, حالانکہ ان سے بڑھ کر فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. امام اعظم کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو, حالانکہ ان سے بڑھ کر امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جناح صاحب کو قائد اعظم کہا جاتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اصل جو سب سے بڑھ کر قائد ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں, تو اصل وہی ہے کہ دائرہ کار کے حساب سے ہی ہر ایک کا لحاظ ہوتا ہے.
ماشاء اللہ, اللہ اکبر اور صدیق اکبر, یہ دونوں کے بعد لفظ اکبر کیسے آ گیا, کیا بات ہے. تو جہاں مطلب اللہ اکبر کہا جائے گا نا, تو یہاں مانا یہ لیں گے اللہ سب سے بڑا ہے, اور صدیق اکبر جہاں مانے لیے جائیں گے تو بہت بڑے صدیق, بہت بڑے سچے, یہاں یہ مانا لیں گے. سب سے بڑے بھی مانا یہاں لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ دوسرا لفظ ہے نا بہت بڑے, کیونکہ سب سے بڑے بندوں میں صدیق اکبر سب سے بڑے, یہ اللہ کے پیارے آئے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, یہ ان اسلامی بھائی کے لیے یہ ڈبل 26 پھر 1 26 سو اور لکھے, پھر آدھے 26 بھی لکھے ہوئے, تو یوں 91,000 کا وہ ٹوٹل ملا ہے مجھے. چلو حاجی امین, اب
ماشاء اللہ
جو بھی آپ میرے نمائندے, میں تو ان کو جانتا نہیں, اب ڈھونڈنا,
ماشاء اللہ
میں بتا دوں گا مجھے کس نے بھیجا یہ.
جی جی
تو وہ سن بھی رہے ہوں گے, وہ پابند ہیں مدنی مذاکروں کے, مسکرا بھی رہیں گے, خوش بھی ہو رہے ہوں گے کہ چلے بےچارے کا کام ہو گیا. اس کا نام بھی لیا انہوں نے
جی.
ان سے ان کی جان پہچان ہوگی, اور میں بھی دیکھوں تو ہو سکتا ہے پہچان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں میرا سوال تھا, اگر کوئی شخص دنیاوی پریشانی, مالی مسائل, بیماری کی وجہ سے تنگ آ کر اس کا یہ ذہن بنے گا یا اللہ بس اس دنیا میں نے بہت رہ لیا ہے, اب یعنی کہ ایمان و عقیدے کے ساتھ بس میں قبر میں چلا جاؤں, تو ایسے شخص کے بارے میں شرعی حکم کیا ہوگا؟ جواب یہاں فرمائیے, اور ایسے شخص کو کیا ذہن بنانا چاہیے اپنا؟ اور اس کے علاوہ آپ سے دعا کی درخواست تھی کہ میری زوجہ کو کینسر ہے, تو ان کے لیے آپ صحت کی دعا کریں.
اللہ پاک آپ کی زوجہ محترمہ کو شفا کامل عطا فرمائے, محبوب کے صدقے میں غوث پاک کے طفیل ان کو صحت عافیت سکون بخشے. یہ تکلیفوں سے تنگ آ کر موت کی دعا جائز نہیں ہے. جو اللہ موت کی دعا قبول کر سکتا ہے وہ شفا کی دعا بھی قبول کرنے پر قدرت رکھتا ہے, ہم اسی سے شفا نہ مانگیں. کربلا والوں میں کتنی مصیبتیں آئیں, اسیرا نے کربلا جو قیدی بنے کربلا میں, سیدنا امام زین العابدین اور پاک بیبیاں, ان میں سے کسی نے بھی موت کی دعا نہیں مانگی, ان سے تصور بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ ہستیاں تھیں جن کی نظر سے ولایت مل جائے. انہوں نے کہا مطلب مصیبتوں سے دل برداشت ہو کر موت مانگنی ہے. یہ ہم لوگ جو ہیں چھوٹے دل کے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہرگز ہرگز موت اس طرح مانگنی نہیں چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
ایک سوال ہمارے پاس یہ تھا کہ سجدے کی حالت میں کیا دعا کر سکتے ہیں, اور اس طرح کیا جلدی قبول ہوگی دعا؟
سجدے میں بندہ اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اس لیے سجدے میں دعا مانگنے کی حدیث میں ترغیب موجود ہے. اب اس کی تفصیل آتے ہیں. جیسے کہ یہ فیضان نماز میں پورا چیپٹر ہے سجدے کے فضائل, اس میں حدیث پاک ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, رحمت نشان ہے. بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کریم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے, اس لیے تم سجدے میں بکثرت یعنی زیادہ دعا کیا کرو. شرح حدیث حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, رب کریم تو ہم سے ہر وقت قریب ہے مگر ہم اس سے دور رہتے ہیں, البتہ سجدے کی حالت میں ہمیں اس سے خصوصی قرب یعنی خاص قریب ہونا نصیب ہوتا ہے, لہذا اس قرب یعنی نزدیکی کو غنیمت سمجھ کر جو مانگ سکیں مانگ لیں. اچھا اب اس میں کچھ اور تفصیلات بھی ہے کہ جیسے ایک حدیث پاک ہے, مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے منع کیا گیا ہے. رکوع میں تو رب کی تعظیم کرو اور سجدے میں دعا میں کوشش کرو کہ وہ دعائیں قبولیت کے لائق ہیں. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں, نفل نماز کے سجدوں میں صراحتن یعنی صاف لفظوں میں دعائیں مانگو, اور دیگر نمازوں کے سجدوں میں رب کریم کی تسبیح و تحمید یعنی پاکی و خوبی بیان کرو, کہ یہ بھی ضمنی دعا ہے یعنی ایک طرح سے دعا ہی ہے, کیونکہ کریم کی تعریف بھی دعا ہوتی ہے. بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ سجدے میں گر کر دعائیں مانگتے ہیں, ان کا ماخذ یعنی بنیاد یہ حدیث ہے, کیونکہ سجدے میں بندے کو رب کریم سے انتہائی قرب ہوتا یعنی بہت نزدیکی حاصل ہوتی ہے. اس حالت کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. آگے بھی اور تفصیل ہے, تو یہ سجدے کے فضائل پیج نمبر 256 سے 257 میں سے کچھ مضمون میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اسی طرح ایک سوال ہمارے پاس اور بھی ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسلمانوں کو ستانے کی وجہ سے جنات ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟
جو کافر جن ہوگا نا وہ تو ہمیشہ رہے گا, مسلمان جن ہے وہ اللہ کی مرضی پر ہے ہمیشہ, تو جبکہ ایمان پر اس کا بھی خاتمہ ہوا ہے تب تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, اللہ چاہے تو صلح کروا دیا. اب جنوں کے بارے میں کوئی میں نے مخصوص میرا مطالعہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ جن مکلف ہیں یہ پتا ہے, یہ جہنم میں عذاب پائیں گے جو اس کے لائق ہوں گے جس پر اللہ کا غضب ہوگا یہ پتا ہے. اب ان کے حقوق کس طرح طے ہوں گے جیسے بندوں کے, کہ اللہ پاک راضی کرے گا جس پر کرم ہوگا, دونوں میں صلح کروائے گا بندوں میں, اب خدا بہتر جانے گا اس کے تحت جن داخل ہیں یا نہیں ہے میں قیاس سے کہہ نہیں سکتا. مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں.
اصل تو وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کافر جن ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے انہوں جہنم میں رہنا ہے, اور جو کافر نہیں ہے تو ان کے لیے آراف ہی کا مقام ہے. باقی یہ کہ حساب تو ہر ایک کا ہے, جیسا کہ وہ بکری کا, سنگ والی بکری کا, بغیر سنگ والی بکری سے. لیکن اب جنات کا باقاعدہ یوں آپس میں صلح کروا دی جائے اس حوالے سے پڑھنا مجھے بھی یاد نہیں.
جی, اور یہ کہ آراف میں تو اس صورت میں رہیں گے نا کہ جبکہ مطلب ان پر کوئی مطالبہ نہیں ہے, اللہ نے جن کو معاف کر دیا, بخش دیا.
جی,
اب جنہوں نے لوگوں کو ستایا, جنہوں نے جن چوریاں بھی کرتے تو اس طرح جو حرکتیں کرتے ناک مطلب ظلم کرتے, ان کو آیا عذاب ہوگا یا نہیں جہنم میں؟ یہ سوال کا یہ مطلب ہے.
یہ تو ہوگا, بالکل ہوگا, اس کا تو ایسا تو ہے ہی. وہ تو یہ شیطان کی پیروی کرنے والا جو بھی ہے اس کو جہنم میں, یعنی اگر اللہ کا کرم نہ ہوا اس کے اوپر تو اس کو سزا تو ملے گی.
کافر جو ہے نا وہ کرم سے محروم ہو چکا.
جی,
یعنی ان مانو کر اس دنیا میں ایمان ہی نہیں لائے نا, اب یہ کہ اب وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اور اس میں کوئی مطلب نہیں کہ اختلاف بھی نہیں ہے, یہ فائنل ہے. یہ ذہن رکھیے کہ اللہ چاہے تو کافر کو بھی جہنم میں نکال کر جنت میں ڈال دے گا, تو یہ تو غالباً ضرورت دینی کا انکار ہوگا نا.
جی, یعنی یہ جو ہے وہ محال عادی ہے, یہ محال شرعی ہے. یہ
محال شرعی,
جی, کہ جو کافر ہے وہ بخشا نہیں جائے گا.
جی,
اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا, مرید ہونے کے لیے کیا والد صاحب کا کہنا ضروری ہے یا والدہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میرے بچوں کو آپ مرید کر لیں؟ رہنمائی فرما دیجیے.
نابالغ بچہ جو ہے نا یا بچی نابالغ, تو ان کے لیے والد شرط نہیں ہے, والد یا جو بھی سرپرست ہو, اگر والد فوت ہو گیا ہے یا کسی وجہ سے سرپرست کوئی اور ہے اس کا, تو والد یا سرپرست اجازت دے گا تو بچہ مرید ہوگا, ورنہ ون سائڈ یعنی ماں نے کروا دیا تب بھی وہ مرید نہیں ہوگا. جب تک والد اس کو اوکے نہیں کرے گا کہ ہاں تو نے صحیح کیا تب تو ہو جائے گا, ایک طرف سے جبکہ پیر نے قبول کر لیا ہے تو ہو جائے گا, ورنہ نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ وسلم. ایسے ویسے کسی نے پیر نے کہہ دیا, پیر صاحب نے کہہ دیا آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس کو ماں نے آپ پر, آپ سب اس کے مرید ہیں, تو بولا میں بھی اس کو مرید کر لیتا ہوں, پیر صاحب نے کہہ دیا, بے تکلفی میں عام طور پہ کہتے نہیں ہیں, کہہ لیا, تو یہ بھی ون سائڈ ہوا. جب تک یہ والد اوکے نہیں کرے گا کہ ہاں 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 بالکل, جیسے اس طرح ظاہر ہے وہ یہی اسی طرح کہے گا عام طور پہ, تو اب یہ مرید ہو گیا, اور نہیں بولا باپ کچھ بھی چپ چاپ سن لیا, کوئی ایسا کرینا نہیں ہے, سر بھی نہیں ہلایا ہاں میں, خالی سن لیا, تو اب یہ بچہ مرید نہیں ہوگا, جبکہ باپ کی اس میں رضامندی کسی طرح بھی ظاہر نہیں ہو رہی, باپ کا سکوت ہے, خاموشی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے پاس مجلس آئمہ کے اس ٹائم پہ بھی چونکہ کچھ آئے ہوئے ہیں تو کچھ سوالات ان کے بھی ہم چلا رہے ہیں.
جیسے آئمہ
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 امیر السنہ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ نے 30 مزید پھول امام صاحبان کے لیے عطا فرمائے ہیں، اس میں ایک مزید پھول یہ ہے کہ امام صاحب اپنی تلاوت کسی سنی عالم دین کو سنا دیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ امیر السنہ سے عرض یہ ہے کہ میرے والدین کی اور اکرزا کی بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیجئے اور باپا چل مریا کہہ دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
امام صاحب بھی اور دیوانے بھی ہیں. یہ اپنے حکمت اس میں یہی ہے کہ قراءت کی کوئی غلطی ہے تو سامنے آ جائے. ہو عالم، ہاں ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر مقرر بھی عالم ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہونا چاہیے اس کو عالم لیکن ضروری نہیں ہے، مقرر ہوتے ہیں بس غیر عالم بھی ہوتے ہوں گے. خیر، تو اب عالم جو واقعی عالم ہے اس کی قراءت ظاہر درست ہوتی ہے عام طور پہ، اور اگر عالم نہیں لیکن قاری ہے صحیح پڑھا ہوا ہے نا قرآن کی تجوید سے، جو پڑھتے ہیں جن کو ہم عام طور پہ جن کو بولتے بھی قاری صاحب ہیں، تو اگر کوئی واقعی قاری ہے اس کو بھی سنا دیا تب بھی وہ اوکے کر دے، لیکن اس میں بھی اب دل جم نہیں پا رہا کیونکہ تجربہ اس طرح کا سامنے آیا کہ سامنے والے غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کہا جائے نا بولتے میں نے ٹیسٹ دے دیا. اب جب بندہ ٹیسٹ دیتا ہے نا تو بڑا سنبھل کر اور مخصوص آیتیں صورتیں پڑھے گا کہ جو اس کو صحیح مطلب رٹی ہوئی ہیں اور جو درست یہ پڑھ سکتا ہے وہ بڑی احتیاط کرے گا اس میں، اور جب یعنی کہ مصلی پہ آ کے پڑھے گا کم لوگ ہوں گے تب اس کی ٹون کچھ ہوگی، جب لوگ زیادہ ہوں گے اس کی ٹون کچھ ہوگی، جب کوئی بڑے آدمیوں کے سامنے پڑے گا تب اس کا انداز کچھ ہوگا آواز کچھ ہوگی، جب یہ چھوٹوں کے سامنے پڑے گا تو کچھ، اور جب قراءت کے مقابلے میں آئے گا تو پھر سب ہٹ جاؤ، ویسے قراءت کرے گا کہ لوگ اشش کر اٹھیں گے. یہ موقع کی باتیں ہوتی ہیں، تو سب سے بہترین موقع بہترین موقع درست پڑھنے کا نماز ہے، اس کا ہی لحاظ نہیں ہوتا، مشکل ہی ہے، باقی ہر جگہ لحاظ ہوتا ہے، عوام کا لحاظ ہوتا ہے، نمازی زیادہ ہوں تو لحاظ ہوگا، عید میں لحاظ ہوگا، جمعہ میں لحاظ زیادہ ہوگا، یہ سب کیا ہے؟ بندوں کے لیے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اکیلے میں نماز پڑھیں گے تو جہاں میں آتا ہوں ٹکا ٹک جا رہا ہے، کوئی چیک کرنے والا ہے نہیں نا، خدا جانے وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اپنی ایک رکعت پوری نہیں ہوتی ہے، دو رکعت پوری کر کے سلام پھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی اسپیڈ ایسی ہو کہ جس میں کوئی غلطی نہ ہوتی ہو، لیکن یہ کہ خود اس کو سمجھنا ہے کہ میری کیسی اسپیڈ ہے. مدات تو میں نے بڑے بڑوں کو مدات کھا جاتے ہیں، جو قاری کہلاتے ہیں نا وہ بھی بعض اوقات یعنی کھا رہے ہوتے ہیں مدات نمازوں میں، کیوں کوئی ان کو ٹوکنے والا تو ہوتا نہیں ہے، ٹوکے کون، خود اپنا ٹھکانا نہیں ہے تو کیا اگلا ٹوکے گا، یا ہمت نہیں ہوتی، اگر کوئی قاری ہے بھی تو اسے جرت نہیں کرے گا کہ یار میں ٹکوں گا نہیں کوئی لڑائی نہ ہو جائے. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، بندے کیا دیں گے یار، انہوں نے کیا دینا ہے؟ اب کوئی لیڈر آ گیا، ایم این ایم پی آ گیا تو ہم یہ سر نکال رہے ہیں ہر طرح طرح کے، یہ کیا دے گا؟ اس کو سمجھ پڑتی ہے کہ قراءت ہوتی کیسے؟ میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں قاری بھی ہوں لیکن اب میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھتے ہیں. ہم ان کے روب میں آ جاتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں نماز میں، وہی ترکیب اچھی، اور عوام ہے تو جا میں آتا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کو ہمارے دل کے حالات پتا ہے کہ ہم یہ دنیاوی لیڈروں کی رعایت کر رہے ہیں، رب کی رعایت نہیں کر رہے، ہوگا کیا؟ پھر سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ سنا لینی چاہیے اور خوف خدا کے ساتھ نمازوں میں تلاوت کرنی چاہیے اور درست کرنی چاہیے. آپ بھلے سورہ رحمان نہ پڑھیں، جم جم کر صحیح نہیں پڑھ پاتے تو آپ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیں، صحیح تو پڑھیں یار. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلوا علی الحبیب اللہ علی محمد.
دل اداس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟
کدو شریف کھانے چاہیے. ہاں کدو شریف غم کو دور کرتا ہے.
کیا
لاہور شریف 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں, اس سے بھی انشاءاللہ رنج و غم دور ہوں. ایک کدو شریف کھایا کریں. ہم لوگ عاشق رسول ہیں نا, کدو شریف خواب میں بھی نہیں کھاتے. میں بہت کھاتا ہوں کدو, کدو شریف بہت کھاتا ہوں الحمدللہ. میں یوں کہوں نہ اتنا کھاتا ہوں روز کا تو کھاتا ہوں, یہ کہہ سکتا ہوں. میں نے اس کی برکتیں دیکھی ہیں. میں نے پہلے آپریشن بھی کرا, سب کچھ میں گزر گیا, اب پھر مسئلے ہو گئے. اب تو میں آپریشن بھی نہیں کروا سکتا, اب تو ایجیسی ہو گئی. تو میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا, اس کا تعلق بھی مطلب پروسٹیٹ گلینڈ جس کو بولتے ہیں, اب یہ بڑا آیا, اب پیشاب بار بار. تو خیر وہ بلیڈر بھی خالی نہیں ہوتا. ٹیکنیشین نے ہی مشورہ دیا کہ آپ کدو کھائیں, گول کدو کھائیں چاہے لمبے والا کدو کھائیں, کدو کھائیں. اب میں الحمدللہ بہت کدو کھا رہا ہوں, اور کچھ عرصہ کھانے کے بعد پھر الٹرا ساؤنڈ جب میں نے کروایا نا, شاید 1-2 مہینے میں نے کروا لیا ہوگا, اب یہ پیریڈ یاد نہیں ہے مجھے. اس نے کہا کہ اب آپ کا اس ایج کے مطابق نارمل ہے الحمدللہ. اور واقعی جس طرح پہلے مجھے پیشاب آتا تھا نا, اس میں فرق ہے, کافی بہتری ہے. کدو نہیں چھوڑتا میں الحمدللہ, میرے آقا کی پسند کدو شریف. آپ بھی کھائیں اور موج کریں, آپ کا غم دور, رنج گم, چہرے پر مسکراہٹ پھیلاتے رہیں, لوگوں کے دلوں میں خوشیاں داخل کرتے رہیں, ان کے غم دور کرتے رہیں انشاءاللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو خادم النبی تھے, فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو شریف پسند فرماتے تھے. ابن ماجہ کا حوالہ ہے, ایک مرتبہ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا درخت ہے. یہ بیضاوی شریف کے حوالے سے. کدو شریف کے فوائد, طبی فوائد, طب کے ماہرین نے اس کے بہت سے طبی فوائد بھی بیان کیے. تو ان میں ایک تو یہ ہے کہ لوکی شریف میں, کدو شریف میں موجود قدرتی وٹامن سی, سوڈیم, پوٹاشیم اور فولاد نہ صرف طاقت بخش ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کا روزانہ استعمال پیٹ کے مختلف امراض کے خلاف مؤثر حفاظت بھی فراہم کرتا ہے. نمبر 2, کدو شریف میں پائے جانے والے اجزاء کی تاثیر قدرتی طور پر ٹھنڈی ہوتی ہے, جو گرمی کا اثر کم کرنے کے ساتھ ساتھ تھکن کا احساس بھی گھٹا دیتا ہے. کدو شریف کھانے سے خوب بھوک لگتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے. قبض کے مریضوں کے لیے کدو شریف بہت فائدہ مند ہے. کدو شریف جگر کے درد کو دور کرنے میں مفید ہے, جگر میننگ لیور, کلیجی. نمبر 6, پیشاب کے امراض, پیشاب کی بیماریوں, معدے کے امراض, پیٹ کی بیماریوں اور یرقان یعنی پیلیا کے مرض میں کدو شریف بہت فائدہ دیتا ہے. کدو شریف کے بیجوں کا تیل درد سر اور سر کے بالوں کے لیے بہت مفید ہے اور نیند لاتا ہے. کدو کے نٹ جو ہوتے ان کا تیل بھی نکلتا ہے. اس کے فوائد آپ نے سنے کہ درد سر اور سر کے بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور اس کو نیند نہ آتی ہے اس کو بھی فائدہ آئے گا, نیند لاتا ہے. کدو شریف وزن بھی گھٹاتا ہے, یعنی جن کو وزن گھٹانا ہو وہ یہ چاہے تو کر لیں. تیل نہیں ڈالنا ہے, گھی تیل نہیں ڈالنا ہے. کدو ٹکڑے بنا کر اس کو صرف پانی میں ابالیں اور حسب ضرورت نمک ڈال دیں اور ہلدی ڈالیں اس میں. اب اس کو پکائیں. آپ کو اوپر پر اس کے تیل نظر آئے گا, یار یہ تیل کہاں سے آ گیا, میں تو ڈالا ہی نہیں, ڈالنا نہیں ہے آپ نے تیل, لیکن یہ بیچ سے نکلتا ہے تیل, وہ تیل تھوڑا تھوڑا آپ کو نظر آئے گا. اور یہ آپ پابندی سے کھائیں, بھلے اور بھی اس کے بعد کھانا کھا لیں لیکن یہ تھوڑا تھوڑا کھا لیں مناسب مقدار میں, اللہ کرے گا آپ کا وزن نیچے آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, اور کئی بیماریوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ. تجربہ شرط ہے. خالی پیٹ ہی مطلب پہلے یہ کھا لے, پھر جو بھی آپ کا کھانا ہے نارمل. اب اس کے باوجود آپ بولو کہ میں دیگوں کے کھانے کھاؤں اور شیر مال اور دیگ کے قورمے کے بغیر نہیں چلتا, پھر آڑے اتنے پھٹیں گے کہ شاید دروازے میں پھنس جائیں. یہ آپ کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ چیزیں کھانے والی نہیں ہیں, شادیوں کے کھانے کھانے والے نہیں ہوتے, یہ خالی دیکھنے والے ہوتے. جس سے دشمنی ہو نا اس کو ایک ہفتے تک یہ شادیوں کا کھانا کھلا دیں, پھر آپ بھلے اس سے منہ چرائے وہ آپ کے آگے سلام کرے گا کہ یار اچھی دشمنی تو نے نکالی. یہ میں مبالغہ کر رہا ہوں واقعی, یہ جو سمجھتے ہو سمجھتے ہیں. خود یہ جو کچن والے ہوتے ہیں نا, یہ دیگوں کا کھانا نہیں کھائیں گے, یہ گھر کا کھائیں گے. اب ان کو پوچھ لینا یار دنیا کو جو دیگے ہیں تم کھلا رہے ہو یار بےچاروں کو, تم کھاتے گھر میں کھاتا. اب ظاہر ہے کہ شادیوں میں یہ مجبوری ہے, لوگوں کی ریکوائرمنٹ یہی ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں. گھر میں اتنا پک نہیں سکتا جو 500 مہمانوں کو کھلائیں, اور اگر وہ کچن والا ٹیسٹی نہیں بناتا تو لوگ اس کو آرڈر نہیں دیں گے, وہ دوسرے بات چلے جائیں گے. جو صحت کچھ کھانا بہتر سے بہترین بنانا جانتا ہو, تندرستی برباد کرنے کا جس کے پاس فن ہونا, پھر اس کے بعد چلے جائیں گے تو اس سے کھانا لیں گے اور کھلائیں گے. ڈاکٹروں کی بھی تو دعائیں ہوتی ہیں نا, یا اللہ میری روزی میں برکت دے. میڈیکل اسٹور والے بھی دعا کرتے ہوں گے یا اللہ میری روزی میں برکت دے. یہ شادیوں کے کھانے جو ہے نا وہاں دھکا مار مار کے بیچتے ہوں گے, لیکن ذرا روز روز دعوت ہوتی نہیں ہے, یہ کسی کسی کو ہوتی ہے. وہ یعنی آئے دن بعض ہوتے ہیں برادری کے لیڈروں کو ہوتی ہے, مسجد کے امام اگر پاورفل ہے علاقہ مالداروں کا تو ان کو آتی ہوگی آئے دن دعوتیں. امام صاحب کو طبیعت میں پوچھنا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, بس ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ ان کا مسلح سلامت رہے. جو بار بار شادیوں کی دعوتیں کھائے میں اس کی بات کرتا ہوں, کبھی کبھار چل جائے آدمی کو جو بھی تندرست ہو. میرے ایسے کو کبھی کبھار بھی نہ چلے, میں صاف بولتا ہوں. میرے کو اگر آپ کو دشمنی ہو نا, پیٹ بھر کے یہ شادی کی دیکھ کا کھانا کھلا دو, یہ طبیعت مت پوچھنا. جو دو چار دن آزمائش رہے میں تو بچتا ہوں اس سے. کبھی تھوڑا اکا دکا وہ نوالا کھا لیا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میں پیٹ بھر کے بچتا ہوں ان چیزوں سے, بہت کم مطلب استعمال کرتا ہوں. یہ مجھے پتا ہے نا کہ یہ مطلب مجھے تو ہاتھوں ہاتھ مطلب وہ سینے میں جلن ہو رہی ہے, شاید ہو جائے. ایج بھی دیکھنی ہے اپنی, کہ بعضوں کی ایج ایسی ہوتی کہ پھر بھی بےچارے کھا رہے ہوتے اور تکلیف اٹھا رہے تھے, پھر سر دل کے امراض بی پی ہائی اور فالج کا اٹیک ہو رہی ہے. خیر اس کے باوجود بھی اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن بچنا چاہیے. 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے, جوانوں کو بھی بچنا چاہیے. میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ اگر بڑھاپے میں سکون چاہیے تو جوانی سے پرہیز کرو, جوانی کے اندر ہی پرہیز شروع کر دو تاکہ بڑھاپا تمہارا سکون سے گزرے. لیکن جوانی میں پرہیز ہوا نہیں تو بڑھاپا جو ہے نا پھر آزمائش والا گزرتا ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مرشد آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ قدو شریف کے ماشاءاللہ آپ نے بھی فضائل بتائے اور ماشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا, اللہ آپ کو صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. پوچھنا یہ ہے کہ قدو شریف کو پکا کر کھایا جائے یا کچا کھانے سے بھی اس کی افادیت اس کا فائدہ ہوگا؟
یہ اگر کچا کھائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا, اور یعنی جو اس کے ماہرین کی جو مطلب تقسیم میں بتاتا ہوں کہ سبزی کچی کھاؤ 100% فائدہ, ابال کر کھاؤ تو 60 سے لے کر 80% فائدہ، اور اگر سالن کی طرح پکا کے کھاؤ تو 0 فائدہ. اس 0 سے مجھے اتفاق نہیں ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ جو میں نے ان کی تقسیم ہے کہ پکا کر سبزی کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سالن کی طرح جو پکاتے ہیں مرچ مسالے ڈال کے، یہ ان کی اپنی تقسیم ہے جسے میں نے وضاحت کر دی. اور میرا اتفاق نہ ہونا یہ کوئی معنی بھی نہیں رکھتا خاص، لیکن میں طبیب ہوں نہیں، میری اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے. البتہ میں جو کھاتا ہوں نا، میں اسٹیم سے ابال کر، بھاپ سے ابال کر کھاتا ہوں. 60 یا 80 والے پر میں نے ڈن کیا ہوا ہے. کچی مجھے مطلب ہے کہ کچی سبزیاں کھائی تھی تو مجھے یوں مطلب موافق نہیں آئی تھی، کچھ تھوڑے بہت مسائل ہوئے تھے، اس لیے اب میں سبزیاں تو کھا رہا ہوں لیکن اب وہ اسٹیم سے، تو اس کا سائڈ افیکٹ الحمدللہ مجھے نہیں آیا، فائدہ تھوڑا دیر میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ ہمارے شعبہ تاجر، شعبہ رابطہ برائے تاجران، ان کے تحت مدنی قافلے کا سفر بھی ہے، اور ہمارے عاشقان رسول آج فیضان مدینہ میں بھی جمع ہیں، اور یہ آج بیرون ملک کا سفر بھی ہمارے ان تاجران کا جو ہے وہ دار السنہ سے ہو رہا ہے.
ماشاء اللہ، واہ، یہ تاجران ہیں جن کو آپ نے دکھایا بھی.
جی جی جی، دار السنہ پہ ہی بیٹھے ہیں.
مبارک ہو، اللہ اور برکت دے، دل لگا کر سنتیں سیکھیں، سکھائیں، نیکی کی دعوت اپنے آپ کو بھی دیں، دوسروں کو بھی دیں، انشاءاللہ برکتیں لوٹیں گے. انشاءاللہ آپس میں مل جل کر رہنا ہے، تو سفر میں بعض وقت چڑچڑا پن آ جاتا ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی اپنی نفس و شیطان سے، اپنے بھائیوں سے نہیں، مل جل کر رہنا ہے. کسی کو غصہ آ بھی جائے تو افل مدینہ لگانے کا بہترین موقع ہے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کا ریپلائی نہیں کرنی، اپنی خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو راحت پہنچانے کی نیت سے سفر کریں. انشاءاللہ دونوں جہانوں کی راحتیں ملیں گی آپ کو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
سوال یہ تھا ہمارے پاس کہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کون کون سے ہیں؟
حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، حدیث پاک. غیبت، ایک بزرگ کا قول ملتا ہے کہ غیبت میں چونکہ نیکیاں دی جاتی جس کی غیبت کی اس کو ہماری، تو اگر غیبت کرنی ہو نا تو میں تو اپنے ماں کی غیبت کروں کہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ حقدار میری ماں ہے. تو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ غیبت کرنے ایسی چیز نہیں ہے، نہ نیکیاں چلی جاتی ہیں. تو پھر حقوق العباد، حقوق العباد کا معاملہ سب سے سخت ہے، بندوں کی حق تلفی، قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی. حاجی، نمازی، غازی، جو بھی یعنی کہ بڑے سے بڑا وہ ہوگا نیک بندہ، اگر اس نے اس کو مارا، اس کو جھاڑا، وہ آنکھ سے گورا، اس کے مطلب ظلم کیا کسی طرح بھی، جس دل دکھایا، پیسے دبائے، تو اب یہ کہ ان کو نیکیاں دی جائیں گی، ساری نیکیاں جو ہے نا ان کو دے دی جائیں گی. اب اگر پھر بھی حقوق باقی رہے بندوں کے، اب ان کے گناہ اپنے اوپر، اس کے اوپر ڈالے جائیں گے. اور یہ حاجی صاحب کہہ کر جو لوگ ہاتھ چومتے تھے نا، اب وہ بڑی ذلت کے ساتھ جہنم کا رخ کریں گے. اللہ پاک دنیا میں بھی ہمیں عزت دیے تو آخرت میں ہماری لاج رکھ لے. حقوق العباد کا تلف کرنا بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک، اور لوگ اس کو سمجھتے نہیں. بڑے نیک ظاہر، نیک لوگ، دکھنے والے نیک لوگ، پرہیزگار لوگ ایسا موقع موقع سے جھاڑ دیتے ہیں لوگوں کو کہ بس کیا کہوں، بولنے کی ہمت نہیں، یا ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جس سے آدمی کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن بول نہیں سکتا حضرت کو کوئی، بولے گا تو ایک کی دس سنے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، جس کو جتنی زیادہ عزت ملی، جتنی زیادہ شہرت ملی دین کے حوالے سے، اس کو اتنا ہی عاجزی زیادہ کرنی چاہیے. جس رب نے دیا वो वापस भी ले सकता है। डरते रहना चाहिए, अपना कोई कमाल ना समझे, सब रब की अता है, वरना हर कमाल को जवाल है, हर कमाले रा जवाल अस्त, यानी जो भी कमाल है वो नीचे आ सकता है, खत्म हो सकता है। ये हम जैसों के कमालात की बात हो रही है, नबुव्वत भी कमाल है, इसको जवाल नहीं है, यानी ये रहेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद, नेकियां बर्बाद होने से बचाइए, रिसाले का नाम यही है, इसके पेज नंबर 48 पर। अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, 6 चीजें अमल को जाय कर देती हैं। नंबर 1, मखलूक के उयूब की टोह में लगे रहना। नंबर 2, कसावत कल्बी, यानी दिल का सख्त होना। नंबर 3, दुनिया की मोहब्बत। नंबर 4, हया की कमी, शर्म हया की कमी। नंबर 5, लंबी उम्मीद। और नंबर 6, हद से ज्यादा जुल्म करना। हवाला कंजुल उम्माल। हजरत सैयदना अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों के आयबों की टो में लगने से मुराद उनके आयबों को देखना और उनके बारे में गुफ्तगू करना, लेकिन अपने आयबों की तरफ तवज्जो ना करना। जबकि कसावत कल्बी का मतलब है दिल का सख्त होना, और तरगीब और तरहीब को कबूल ना करना। तरगीब माने रगबत दिलाना, नेकी की तरफ जैसे माइल करना, और गुनाह से डराना, तो इन चीजों को कबूल ना करना। मजीद फरमाते हैं कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
एक जगह मैंने निकाह में शिरकत की थी तो काजी को देखा कि उन्होंने निकाह पढ़ा रहे थे, तो ना तो दूल्हे को उन्होंने कलमा पढ़ाया पहले, और न ही कोई वजीफा वगैरह पढ़ाया, सिर्फ एक बार उन्होंने गवाह वगैरह का नाम लिया और एक बार दूल्हे को उन्होंने कबूल कहने को कहा, तो क्या इस तरह से निकाह हो जाएगी?
कलमे पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। अब वो दूल्हा बेचारा उस वक्त तो पता नहीं क्या क्या उसको टेंशन होते होंगे, उस वक्त कलमे पढ़ाते हैं हमारे यहाँ रवाज है बाज जगह पर, लेकिन वो क्या पढ़ता होगा, वो सही थोड़ी पढ़ता होगा, फिर इनको मखारिज का थोड़ी पता होता है, इनको नफले पढ़ाते हैं जबरदस्ती। विचारों को भी कभी जिंदगी में जुम्मा नहीं पढ़ा होगा तो अब क्या नफले पढ़ेगा, एक मुबालगा करके कह रहा हूँ, वो नहीं पढ़ पाता, फिर ये गजरे तो ये टाइट लिबास तो क्या क्या बोझ, अब ये तू बेचारे वो उठक बैठक कर रहे होते दूल्हे, दुनिया देखी वाली है, वो ये जरूरी है ये नफले इसको पढ़ाएंगे, नफले उस वक्त होंगे जब इसकी शराइत के मुताबिक पढ़ेंगे, तो वो तो सारा ये लोचे लवाचे उतार कर पढ़े तो फिर कुछ सुचका पड़े उसको। खैर, तो इसी तरह कलमे भी शर्त नहीं, और एक मरतबा अगर इजाबो कबूल हो गया तब निकाह तो हो गया, 3 बार मुस्तहब है। अच्छा, अवाम चूंकि 3 बार को जरूरी समझती है इसलिए वो 3 बार ही करने का एहतमाम करना चाहिए, ताकि लोग कुड़ कुड़ ना करें और काजी को फिर ऐसे फीस ही ना दें, हम नहीं देंगे, निकाह सही नहीं पढ़ाया, तो यूं आपके पैसों की भी सलामती इसी में, 3 बार इजाबो कबूल कर लिया करें, और मुस्ताहब पर तो अमल हो ही जाएगा, मुस्ताहब समझ कर अमल करना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
ये अमीरे अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि मेरा दादाजी मदीना शरीफ से गए थे और वहाँ से एक सफेद कपड़ा लेकर आए थे, और मेरे दादाजी ने कहा कि जब मेरी वफात हो तो इस कपड़े से मुझे कफन देना, और मेरे दादाजी की जब वफात हुई तो हमें कपड़े से कफन देना भूल गया, और हमने बाजार से दूसरा कपड़ा लेकर कफन दिया। जी इरशाद फरमा दीजिए इस कपड़े का क्या कहें।
कपड़ा दादा जान ने जो दिया कि इसमें मुझे कफनाना, अब ये के पहना तो सकते, इसके پیسوں سے کفن دفن کا خرچہ تو کر سکتے ہیں
جی.
اور یہ کہ اب دفنا چکے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے
جی.
اور وصیتیں یہ اس طرح کی وصیت نہیں ہوتی جن پر عمل کرنا واجب ہو. اب وراثت میں جائے گا, اب سارے ورثہ بالغ ہیں تو مل کر چاہیں تو رائے خدا میں اس علیہ ثواب کے لیے خیرات کر دیں, اس کو تو دادا جان کو ثواب مل جائے گا اس کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بات یہ کرنی تھی کہ گھر کی عورتیں ہیں وہ اگر ہم کہتے ہیں ان کو پردے کا اور وہ پردہ نہیں کرتی ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے شریعت کا؟
آپ اپنے طور پر کوشش کریں جتنا ہو سکے, مگر یہ کہ مار دھاڑ اور گھر میں ماحول خراب کرنے والی بات نہیں کرنی ہے. بس ان کو پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے اگر یہ پڑھنے کے لیے دیں, یا اس کا گھر میں پڑھ کے اگر اچھی اردو پڑھ سکتے ہیں سلجھا ہوا ماحول ہے تو محارم کو جو محرمات ہیں ان کو بٹھا کر یہ اب پڑھ کے سنائیں تو انشاءاللہ آیتیں روایتیں سنیں گی تو ذہن بنے گا, اور یوں مت ورنہ اپنے دل میں برا جانے ظاہر کہ ڈنڈے لے کے مارنا تو نہیں ہے.
شادی کے بارے میں یہ بتائیں نا, انہوں نے حق مہر کے بارے میں یہ دو تولہ چاندی اور 7.5 ماشاء اللہ انہوں نے بتایا. اب جیسے 20-22 سال پہلے اگر جو تھا اس کے حساب سے بندہ دیتا, اب اس وقت تو نہیں معلوم تھا کہ چاندی کی قیمت کیا ہے. اس وقت یہ ہوتا تھا جیسے 1000 روپے اکمیر ہو گیا یا 2000 اکمیر ہو گیا, وہ اگر دے دیا گیا ہو. اور آج یہ سوال سننے کے بعد کسی گھر کے اندر میں عورت یہ کہے کہ اکمیر کا اتنا ہوتا ہے تو آپ اس وقت کا معلوم کر کے مجھے اکمیر ادا کریں تو اب کیا اس کا مسئلہ ہوگا؟ جزاک اللہ خیر, یہ جواب مجھے ذرا بتا دیں تو.
جی مفتی صاحب
جی, وہ اگر کم تھا ویسے تو جو یہ بتا رہے ہیں اتنے سال پرانے تو یہ ویسے ہی اتنا بن جاتا ہوگا, اس زمانے میں اتنی رقم تھی اتنے میں 2.5-7 ماشا چاندی آ جاتی تھی. لیکن اگر نہیں آیا تو پھر مہر مثل کے برابر کر کے اسے دینا ہوگا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب على علام. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. عام مسلمانوں سے کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معونت. جن مادرزاد ولیوں کا مدنی مذاکرے میں تذکرہ ہوا ان میں سے کسی ایک کا نام بتائیے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہما. ولایت کا سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ صدیق. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد کاشف اتاری راول پنڈی, عبدالرحیم قادری ملتان شریف, بنت ندیم اتاریا کراچی, بنت ایوب اسلام آباد, حافظ رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان, محمد عامر مشاق اتاری جھنگ, بنت شمیم اتاریا حیدرآباد. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام حافظ رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان, جنہیں تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی بنا سے
کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. اور اس کا جواب جو ہے وہ کل اذان عشاء تک دینا ہے، مدنی چینل پہ جو اذان ہوتی ہے اس تک. نیکیوں کو کھا جانے والے عمل کا نام بتائیے. سوال نمبر دو، اصحاب کہف کے کتے کا نام بتائیے. سوال نمبر تین، جنت میں جانے والے جن جانوروں کا تذکرہ ہوا ان میں سے کسی ایک کا نام بتائیے. نیکیوں کو کھا جانے والے عمل کا نام جو بتانا ہے وہ بھی کسی ایک جن آج جن کا تذکرہ ان میں سے کسی ایک عمل کا بتانا ہے. حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ہی دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اسے خیر انہیں بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ امیر علیہ سنت نے ماہ ربیع الآخر میں روزے رکھنے والوں کو اپنی دعاؤں سے بھی نوازا ہے، اور اس میں الحمدللہ ہماری شعبہ اصلاح اعمال اس کے ذمہ داران کو جو ہے اپنی کارکردگی بھی جمع کرانی ہے، تو اگر وہ کارکردگی ہمارے پاس موجود ہے تو وہ بتا دی جائے کہ ہمارے پاس کیا. جی یہ نیتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو آپ جو مدینہ کے ناظرین ہیں اور یہاں پر بھی جو حاضرین ہیں، 11 روزے رکھنے کی نیت کرنے والے اور والیاں، اسلامی بہنوں کی تعداد 321 ہے اور اسلامی بہنوں کی تعداد 273. 5 روزے رکھنے والوں کی نیت کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 783 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 348. 3 روزے رکھنے والوں کی نیت 1422 یہ اسلامی بھائی ہیں، اور اسلامی بہنوں کی تعداد 625. ٹوٹل کارکردگی جو ہمیں ملی ہے 2526 اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے اور 1246 اسلامی بہنوں کی تعداد ہے. الحمدللہ 3772 یہ اب تک جو ہے نفل روزے کی جو مدنی تحریک امیر علیہ سنت نے دی ہے اور دعاؤں سے بھی نوازا ہے کہ وہ خواب میں سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زیارت سے فیض یاب ہو. آپ بھی ہمت کیجئے اور پورا مہینے میں یہ 11 روزے 5 روزے یا 3 روزے رکھنے ہیں، اس کی اگر آپ کی نیت بنتی ہے تو یہ کارکردگی اپنے شعبہ اصلاح اعمال والوں کو بھی آپ ضرور پیش کریں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ وسلم.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.